سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله. رمضان مبارك to all of you. الحمد لله. دور قرآن کے ساتھ ہی جو ہمیں فیلنگ رمضان کی شروع ہوتی ہے، الحمدللہ اس مہینے میں ہم داخل ہو گئے. قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسی حوالے سے ایک حدیث رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث، پھر آگے بڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سے روایت ہے، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. يقول الصيام، روزہ کہے گا، اي ربي، اے میرے رب، مناته الطعام والشهوة، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا. فشفعنی فی، بس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فی، بس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قال فیشفعانی، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है। अब आप देखिए कि सियाम और कियाम, राइट, दोनों ही है ना हमारे पास माशाल्लाह। अल्लाह सुबहान ताला ने हमें तौफीक दी कि हम रमजान के महीने में दाखिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी दुआएं की थी हमने कि या रब तो हमें रमजान का महीना नसीब फरमा। ठीक है, कितने लोग हैं ना जो हमारे साथ पिछले साल रमजान में थे लेकिन इस साल नहीं है। एंड इट्स सो अमेजिंग, सुभान अल्लाह, कि हमेशा ऐसा होता है कि जब रमजान शुरू होता है तो लाजमी कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है, शायद हमारे दिल को जमाने के लिए, कि आज फिर एक कोई साथी हमारे दरमियान से चला गया। आई वॉज थिंकिंग इट्स सो अमेजिंग कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हम सब को कुछ साथें और जिंदगी में बख्शी ताकि हम कुछ और कमाई कर लें, कुछ और नेकी के काम कर लें। राइट, सो हर लम्हे को बहुत कीमती समझना है। ठीक, एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है क्योंकि जिसके हाथ से ये लम्हात खत्म हो जाते हैं ना, छूट जाते हैं, उसको पता चलता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। ठीक है, सो इंशाल्लाह आज हम इस रिवायत को ही अपने सामने रखेंगे और ये जो हमें मौका मिला है सियाम का और कुरान का, कि जो दो सिफारिश करने वाले हैं, इंशाल्लाह इन दोनों से भरपूर फायदा उठाना है। ठीक है, वाहियाकुन्ना आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाल्लाह कल का जो हमने सिपारा किया था उसमें से कुछ एक रिव्यू सा कर ले। इतना खूबसूरत पारा था ना कल का हमारा, राइट? कुछ हमने सूरह निसा का पार्ट किया था, कुछ हमने सूरतुल माईदा का पार्ट किया था। ठीक है, और बिल्कुल शुरू में ही हमने क्या देखा था, ला युहिब्बुल्लाहु जहरा, राइट? सो हमने देखा था कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता, जबकि हम पीछे ये भी देखते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत किन किन से रखता है। ठीक है, तो हम इस तरह की लिस्टिंग कर सकते हैं कि अपने लिए खुद एक्टिविटीज बनानी है हमने कि अल्लाह किन किन लोगों से मोहब्बत रखता है ताकि हम उन लोगों की सफ में शामिल हो जाएं, है ना? हम चाहते हैं ना कि हमें अल्लाह सुबहाना ताला की मोहब्बत मिले, और हम उन लोगों से भी बचना चाहेंगे कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता। ठीक है, तो फिर इस आईने में हमने क्या देखना है कि हम दूसरों की बुराई ना करें, राइट? एक दूसरे का आईना बने, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने दूसरों की बुराई कब नहीं करनी है, राइट? जिस चीज को हम नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए ना करे, कोई हमारे लिए वो बात ना करे, तो हमारी भी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम भी दूसरों के लिए वो बात ना करें। ठीक है, मोमिन तो वो होता ही नहीं कि जो दूसरों के लिए भी वो बात पसंद ना करे जो खुद वो अपने लिए पसंद करता हो, राइट? जो अपने लिए नहीं पसंद करता वो दूसरों के लिए भी नहीं पसंद करता, जो खुद अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी वैसा ही चाहता है। यस, माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर हमने कितनी सारी दोनों सूरतों में अहले किताब के हवाले से बहुत सारी बातें पढ़ी। ठीक, यहूद और नसारा के हवाले से हमने बात पढ़ी। फिर हमने देखा कि जो उनका तस्लीस का अकीदा है उसका रद हमने देखा, राइट? और सूरतुल माईदा में तो कितने बेशुमार अहकाम आते हैं और स्टार्ट ही या अय्युहल्लज़ीना आमनु से होती है ना? मुकम्मल शरीयत हो गई हमारी सूरतुल माईदा में। सूरतुल माईदा कौन सी सूरा है, मक्की सूरा है या मदनी सूरा है? सूरतुल माईदा कैसी सूरत है, क्योंकि शरीयत का शरीयत का इख्तिताम हो रहा है ना, शरीयत कंप्लीट हो रही है, तो मदीना में आके शरीयत के अहकाम नाफिज होना शुरू हुए थे, राइट? जी बिल्कुल, मदनी सूरा है और वो भी बिल्कुल लास्ट सूरा है। ठीक, क्योंकि अहकाम हमारी शरीयत कंप्लीट हो गई। क्या फरमाया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए दीन कंप्लीट हो गया, ورضيت لكم الإسلام دينا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات ہے نا. تو اب کیا کسی اور دین کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ الحمدللہ ہم نے اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو سوچئے کہ جو ریورٹ ہوتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں اس دین پہ، کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا اسٹڈی کرتے ہیں، تب جا کے ان کو اس دین کی اثر ملتی ہے، اس دین کا نور نصیب ہوتا ہے. نہیں، اس سے پہلے تک بالکل اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، دین اسلام نور ہے، روشنی ہے الحمدللہ، اور یہ روشنی ہمیں پیدائش سے ملی ہوئی ہے. تو اس روشنی کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھنا ہے. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یس، وی آر لکی ٹو بورن مسلم، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اوکے، الحمدللہ. پھر ہم نے اور کیا کیا چیزیں دیکھی سورۃ المائدہ میں؟ چلیے اب آپ بتائیے. اسٹارٹ میں نے لے لیا، کتنے سارے احکامات دیکھے سورۃ المائدہ میں، کون کون سی چیزیں آپ کے دل پر اثر کی، حلال اور حرام کے بارے میں بالکل واضح احکامات ہو گئے. رائٹ، سب کچھ حلال ہے دین اسلام میں، سب کچھ حلال ہے. رائٹ، کچھ چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں. رائٹ، گنی چنی جسٹ 4 آف دیم. رائٹ، کتنی نعمتیں ہیں، ذرا اپنے ارد گرد بکھری ہوئی نعمتوں کو تو گنیے، ذرا اپنے فریج تو اوپن کر کے دیکھیے، اپنے فریزر تو اوپن کر کے دیکھیے، بازار میں آپ نکل جاتے ہیں، کیا دکانیں ہیں، کیا ریسٹورینٹس ہیں، سب کچھ حلال ہے. رائٹ، صرف گنتی کی 4 چیزیں حرام ہیں نا، تو ان 4 کو چھوڑنا کیا مشکل ہے جب پوری دنیا آپ کے سامنے اوپن ہے. تو جسٹ لیو دوز 4 تھنگس، انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ. کچھ تو تو پیمے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس چیز میں شبہ بھی ہو اس کو چھوڑ دیجئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے نعمتوں کی بھرمار کرتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر آگے چلیے، کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یس، میتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل له غیر اللہ، بالکل صحیح، وما اہل له غیر اللہ، کہ اللہ کا نام بھی، اللہ کے سوا جس کا نام بھی اس چیز پر لیا جائے اس کو بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر ہم نے اور کیا کیا چیزیں دیکھی تھیں؟ ہم نے وضو اور تیمم کے حوالے سے دیکھا، دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرو. رائٹ، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے تم نے عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وضو کر لو، پاکیزی اختیار کر لو. رائٹ، حالانکہ ہم وضو کرتے ہیں یا تیمم کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں، ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں. رائٹ، یا تیمم ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جسٹ ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں اپنے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ. لیکن ہمارے اندر روحانی طور پر ایک تسکین آ جاتی ہے. یس، ماشاء اللہ، دشمن پر بھی احسان کرنا ہے، نماز اور زکوٰۃ میں آگے بڑھنا ہے، گڈ، نیکی تقویٰ میں تعاون کرنا ہے. اور کس میں تعاون نہیں کرنا؟ تعاون کس میں نہیں کرنا ہے؟ گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا ہے. رائٹ، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ہے. گڈ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح. پھر ہم نے صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کے بارے میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ کس طرح اگر سفر پہ نکلتے ہیں تو اپنی نمازوں کو شارٹ کر لو. یس، اور میدان جنگ میں بھی ہو تو پھر بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. نہ صرف یہ کہ نماز پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھو. ٹھیک، سو ہمارے لیے عمل کی کتنی بڑی بات یہاں پہ ملتی ہے. ہم جو امن کی حالت میں اپنے پرسکون اور پر آسائش گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور نمازوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے مرد اتنے آرام سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا ان کے پاس کچھ توجیہ ہے پیش کرنے کے لیے اس کے حوالے سے؟ یس, ہر حالت میں بھی پڑھنی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے, اور مردوں پر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھنا ہے. اس کا الگ ہی اپنا اجر ہے. ہر ہر قدم جو وہ اٹھاتے ہیں اس پر اجر ہے. اور انفرادی طور پر جو نماز پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں جماعت کی نماز سے پڑھنے کا اجر 27 گنا تک بڑھ جاتا ہے. تو ہم کتنی آسانی سے اتنا اتنا اجر چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں, ہے نا؟ تو ایسا نہیں سمجھنا ہے. نیکیوں کے لیے آگے دوڑنا ہے. فاستبقوا الخيرات, رائٹ؟ ہم کنٹینیوسلی یہ لفظ پڑھتے, فاستبقوا الخيرات ففروا الى الله, اللہ کی طرف دوڑنا ہے اور نیکیوں کے کاموں میں دوڑنا ہے. ہمارے دامن تو بہت خالی ہیں, جلدی جلدی بھاگنا ہے نیکیوں کے لیے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اور کتنی پیاری پیاری چیزیں پڑھی, اور کیا کیا احکامات ہم نے پڑھے, رائٹ؟ یا ایھا الذین آمنو, بار بار مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے, رائٹ؟ کہ کیا کچھ کرو اور کیا کچھ چھوڑ دو, رائٹ؟ الحمدللہ, بل کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, بالکل صحیح. پھر اور ہم نے حابیل اور قابیل کے حوالے سے بھی کچھ دیکھا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کی بالکل شروع کی اولاد. یس, الحمدللہ. اوکے, گڈ, ماشاء اللہ. کیا دیکھا تھا ہم نے اس واقعے میں؟ قتل کی ابتدا ہوئی تھی, رائٹ؟ اور کیا باعث بنا تھا؟ یس, حسد, جسٹ حسد. اور حسد کے حوالے سے ہمیں کتنی کلیئر احادیث بھی ملتی ہے نا, کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. آپ سوکھی لکڑیاں رکھیں اور آگ جلا دیں, کیسے منٹوں میں پوری آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو خاک کر دیتی ہے. اسی طرح حسد جو ہے وہ ہمارے اندر ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہم نے اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا جسٹ بیکاز آف حسد. ہم کیوں دوسروں سے حسد کریں؟ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے کہ اے رب, جس جس کو تو نے دیا ہے, تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمیں بھی اپنے فضل سے دے. ہم نے اپنے رب سے فضل مانگنا ہے, رائٹ؟ اس کا فضل مانگنا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, رائٹ؟ دینے والا وہ ہے, سارے خزانے اس کے پاس ہیں. پھر ہم خامخواہ اپنے آپ کو جلا کے دوسرے کو بھڑکا کے کیا کر دکھانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہیں تو بہت ساری اور باتیں, پر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اور کیا کیا چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ ریڈی ہو جائیے, ہم اپنا نیکسٹ جو شروع کرتے ہیں. بارک اللہ فیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کو ایسے حاضر کریں کہ وہ آپ کے الفاظ سے جل گئے. آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صرف پڑھ رہے تھے یا مانگ رہے تھے, تو اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ کہ آپ اس کے اندر کام سے کریں گے, آپ اس کے اندر آپ کے الفاظ بتائیں گے, آپ کے جذبات کا رنگ جھلکے گا. اب اس شعور کے ساتھ سب مل کے پڑھیں گے آخری دوسرا, سب جتنی اونچی آواز سے پڑھ سکتے. شروع کیجیے. پہلے سے کافی بہتر تھا. لیکن ابھی اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے آج کے پارے کو ایسے سمجھنے والا بنا دے کہ یہ ہماری زندگی کی بہترین کلاس بن جائے, اور اس پارے کے بعد ہمیں اب کسی اور حکم کو سننے کی ضرورت نہ رہے اس بات میں کہ ہم اب اس کو پھر سنیں گے تو مانیں گے. ٹھیک ہے, شعور کیسا شروع کرتے ہیں؟ آن لائن والے بھی ایک دفعہ بتا دیجئے کہ وائس کلیئر ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے سب دعا کرتے ہیں پورے شعور کے ساتھ, جو ہیکپس ہے, جو کوئی بیچ میں پرابلم ہو, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. ساتھ میں پارے کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک جو 6 پارے پڑھنے کا موقع دیا, اس کو پڑھنے کے بعد حقیقت ہے کہ آج ہمارے دل میں ابھی شاید کو سمجھنے کی طلب بھی زیادہ ہے اور تڑپ بھی زیادہ ہے, اور صرف یاد دہانی کے لیے کہ آج میں بہت سارے لوگ اپنی جگہوں پہ روزے سے ہوں گے. آج سے پہلے جتنا قرآن آپ نے پڑھا سنا وہ بغیر روزے کی کیفیت کے تھا, آج فرق محسوس کیجئے گا. اب یہ جملہ آپ جہاں جب بھی کوئی سنے گا اس کے حساب سے لگا دیں کہ جس پارے پہ بھی رمضان شروع ہوا اس کے بعد میری ابزارپشن بڑھی کہ نہ بڑھی, اور پھر آپ نے, میں نے اس حکمت کو پرکھنا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رمضان میں اترا. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان ہی میں قرآن کیوں اترا تھا, تو اب ہم اس فرق کو محسوس کریں گے. روزے کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور روزے کے ساتھ قرآن کا پڑھانا بہت فرق تجربہ ہے بغیر روزے کے پڑھنے اور پڑھانے سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 7 پارہ, آیت نمبر 83, سورۃ مائدہ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں, کون سنتے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں اس وقت, اپنے اوپر لیجئے. ہم بعض دفعہ آیتوں کو شان نزول کے ساتھ اتنا خاص کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اس میں سے اپنے آپ کو تو نکال ہی دیتے ہیں. بالکل اس وقت کہیے کہ اس آیت میں آپ کی بات ہے, اس وقت اس قرآن کو سننے کی. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچاننے کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار, ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس کو کیوں نہ ہم مان لیں. جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے, اس قول کو ہائی لائٹ کر لیں, عمل کوئی نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول کی بات نہیں تھی, بس ان کا کہنا اتنا سچا تھا, یہ اپنی زبان سے اس جملے میں اتنے سچے تھے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لفظ ہمیشہ کو لمبا کر کے سوچیں, ایور لاسٹنگ, آلویز, پھر اس کے بعد پھر بھی ادھر ہی ہوں گے, پھر ایک اور سال گزرے گا پھر بھی ادھر ہوں گے, پھر 10 سال گزر جائیں گے وہ پھر بھی اس میں ہوں گے, پھر 20 سال گزر جائیں گے, صدیوں پہ صدیاں اور مہینوں پہ مہینے اور سالوں پہ سال گزرتے جائیں گے, لیکن وہ جنت میں ہوں گے. اور ایسی جنت میں جانے کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش اور کرنی پڑ جائے تو کیا مشکل ہے. یہ جزا ہے نیک رویے اختیار کرنے والوں کے لیے. ہاں رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو جھٹلایا, تو وہ جہنم کے حقدار ہیں. پارے کا آغاز بڑی اسٹرانگ آیت سے ہوتا ہے, قرآن کو سن کر رونا. ہم کس بات کو سن کر روتے ہیں جو ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے؟ قرآن سننے سے رونا نہیں آتا, لیکن قرآن کو جب دل پر لیتے ہیں تو رونا آتا ہے. پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی ایک قوم کی جن کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ قاسیتن قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. یاد رکھیے دو کیفیات ہیں, ایک کہ ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو آنکھیں بہ نکلتی ہیں, چھلک نکلتی ہیں, یہ ہے اصل میں وہ کیفیت جو مطلوب ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو سن کر, جس کو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کے قرآن نے میرے دل کو بدل دیا. کیونکہ کسی بھی چیز کو بدلنا ہو تو اس کو دھونا پڑتا ہے, اور دھونے کے لیے, دل کو دھونے کے لیے آنسوؤں سے خوبصورت کوئی فلوئڈ نہیں ہے. ڈاکٹرز تو شاید ہارٹ سرجری کے دوران دل میں کیا کیا لیکوڈز ڈالتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہوتے ہیں وہاں کئی چیزوں میں ہمارے دل بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرضن کی کیفیت آ چکی ہوتی ہے، کہیں فزادہم اللہ مرضن آ جاتا ہے، کہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس طرح کی بیماریوں کے پڑے ہوئے دل جب قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں اور جو ہی وہ اس کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کو کیسے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی ماں کو اپنا کھویا ہوا بچہ مل جائے. تصور میں تو لائیں ذرا، ایک ماں ہے اور اس کا بچہ کھو گیا اور کھو گیا اور کھو گیا اور وہ ڈھونڈ رہی ہے اور پریشان ہے اور بے چین ہے، اور کئی دن کی کوشش اور تلاش وسیار کے بعد ایک دن اچانک وہ بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. ذرا محسوس تو کیجئے، کیا اس ماں کی آنکھیں خشک رہیں گی؟ یہی کیفیت ہر حق والے کے دل کی ہوتی ہے جب دنیا کے اس جنگل میں وہ کبھی سکون کی تلاش میں، کبھی خوشی کی تلاش میں، کبھی اور مال کی تلاش میں، کبھی محبتوں کی تلاش میں، کبھی شہرتوں کی تلاش میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ایک دم اس کو آیت ملتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کہتا ہے اصل میں یہ ہے وہ چیز، یہ ہے جس کو دیکھ کر میں نے، اس کی تو مجھے طلب تھی، میں اس کے لیے تو مال گئی تھی، وہاں سے تو چند کپڑے لے کر آ گئی، اس کے لیے تو میں سینما گھر گئی تھی کہ شاید مجھے سکون مل جائے، اس کے لیے تو میں نے اتنے نوٹ کما لیے، آج پتا چلا کہ یہ ہے میری طلب. یاد رکھیے، حق کو پا کر فطرت سلیم رکھنے والے لوگوں کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. ایئرپورٹ کا کوئی منظر ذہن میں لائیں، 10 سال بعد ماں کو دیکھا ایئرپورٹ پہ، نہ آپ گئے نہ وہ آئیں، اور جب وہ دیکھیں اور جب اس کو دیکھا تو کیا کیفیت ہوئی. ہم اپنے پیاروں کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں نا، ہم دکھی ہوتے ہیں. جس کو یہ قرآن اپنا لگتا ہے، اپنا پیارا لگے گا، وہ اس کو سن کر ضرور روئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے ایسے روتے کہ ہنڈیا کی آوازیں آتی، ہچکیاں بن جاتی. ابو بکر کا تو لقب تھا کان رجل بکان، وہ تو بہت رونے والے شخص تھے. آج میں آپ بھی روتے ہیں سیڈ سانگ سن کے، اللہ نہ آپ سنوائے کبھی، اگر کبھی پیچھے سنے تھے آپ نے تو. اور ہم بھی روتے ہیں کبھی سیڈ موویز سن کر، ہم بھی روتے ہیں کبھی لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں سن کر، ہم بھی روتے ہیں جب لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں جب لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے. ہم سارا دن ہی روتے رہتے ہیں، کبھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، کبھی بھوک کا رونا، کبھی گرمی کا رونا، کبھی موسم کا رونا، کبھی شوہر کی بے اتنائی کا رونا، کبھی دوستوں کی بے وفائیوں کا رونا. سب سے قیمتی آنسو جو قرآن کو پڑھ کے آنسو آئیں، اللہ ان آنکھوں پہ جہنم حرام کر دے گا جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ذرا اپنے آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز کر کے تو دیکھیے، تعصب کے پردے دور کر کے تو دیکھیے، یہ قرآن آپ کو ماں سے زیادہ تسلیاں دے گا، شوہر سے زیادہ تحفظ دے گا، بہنوں سے زیادہ آپ کے غم بانٹے گا. تبھی تو پھر قرآن کو پڑھنے والوں کو بہت زیادہ ضرورت نہیں رہتی لوگوں سے باتیں کرنے کی. وہ کہتے ہیں بات تو کسی کو سنا ہی چکی، اب اور کیا سناؤں. اور حقیقت آج جا کے سائنس کو پڑھیے، اور چند سال پہلے، 3-4 سال پہلے شاید الانسان کے نام پہ ہم نے جب اس آیت کو پڑھا تھا تو ہم نے اس میں آنسوؤں کی قسمیں دیکھی تھی. کوئی اگر آپ میں سے آئی اسپیشلسٹ ہوں یا ڈاکٹرز ہوں تو آپ جانیں گے کہ جب آنکھوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے نا، بہت کچھ اندر ہوتا ہے تو آنسوؤں کی صورت میں اللہ نکال دیتا ہے. اسی طرح قرآن سن کے اگر ابھی 6 پاروں کے بعد دل میں کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر دوبارہ پڑھیے ان 6 پاروں کو. لیکن اگر واقعی آنسو آ گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہ قرآن آپ کے دل کو دھونے لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل کو دھوئے. ہم پیاس کاٹ کے بھی روتے ہیں، ہم کام کرتے ہوئے بھی روتے ہیں، ہم تھکن سے بھی روتے ہیں، لیکن یہ رونا نصیب والوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ مل گیا تو یہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے، اس کو نہ چھوڑیے کبھی. اور رہ گئی بات قرآن سن کے دل کی سختی، ہنسنا، بوریت، گرمی، سردی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ پھر اس وقت یہ دعا کیجئے کہ اللہ یہ قرآن میرے دل پہ نازل ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیات میں حلال اور حرام کی کچھ مزید باتیں جو اس پورے بارے میں چلتی رہیں گی. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو. نوٹ کیجئے اس بات کو، جس طرح اللہ کے حلال کو حرام کرنا گناہ ہے نا، اسی طرح اللہ کے حرام کو حلال کرنا بھی گناہ ہے، اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی گناہ ہے. اور جملہ بڑے سوچ سے بول رہی ہوں، آپ بھی بڑی شعور سے لکھیے گا کہ اللہ کے حرام کو اکثر حلال کرتے ہیں بے دین لوگ، بے علم لوگ، جاہل لوگ ابھی بیچاروں تک دین نہیں پہنچا ہوتا، لیکن اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں دیندار، فتووں کے نام پہ، تقووں کے نام پہ دین کو اور زیادہ چلے، فار دی سیک آف کہتے ہوئے چلے، کوئی بات نہیں، سو کے کیا حرج ہے، چلو اچھا ہی ہے نا، گناہ تو دینا، یہ بھی حرام کر دو، اچھے کپڑے بھی حرام کر دو، اچھے کھانے بھی حرام کر دو، اچھی گاڑی میں بیٹھنے والے تو سارے جہنم میں پہنچیں گے اینڈ پہ، وہ تو اپنے گھروں میں نہیں پہنچیں گے، تو یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ. دعا کیجئے دین کو اس کی اصل بے لے کر سمجھنے والے بن جائیں. میرے آپ کے لیے اس کتاب کو بالکل اس طرح لینا ہے جس طرح روم ٹیمپریچر ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ مہینے ایسے آتے ہیں سال میں کہ نہ اے سی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بہترین وہی مہینے نہیں ہوتے؟ اندر جائیں، باہر جائیں، اوپر جائیں، نیچے جائیں، آپ کو ایک ہی جیسا ماحول دکھے گا. جب اے سی چلتا ہے تو کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور جب ہیٹ چلتی ہے تو ہیٹر سے آگے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا. جب دین کا ٹیمپریچر کم یا زیادہ کر دیا جائے دین سکھانے کے دوران، تو لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دین ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے. اے سی والے کمرے کو لکھ لیں، وہ ہے آپ کا دین کا کمرہ، ہیٹر کے ارد گرد والے سب دیندار ہیں، اور جو بےچارے باہر، ایک تو سردی لگے گی، دوسری وہ روئیں گے، گلٹ میں ہوں گے، کہیں گے ہم ہی گناہ گار، ہم نے کہا نیک بننا ہے، ہم نے جانا ہی آگ میں ہے. تو جب جانا جو آگ میں تو کر لو اور موج مستی، جب وہاں نہیں تو پھر کھلی چھٹی مل جاتی ہے. جتنا بڑا جرم حرام کو حلال کرنا ہے، اتنا کیا اس سے بھی بڑا جرم ہے حلال کو حرام کرنا. لوگوں کو ایسے ایسے فتوے دے دینے کہ جس کے بعد سر اس جارے بےچارے اٹھ ہی نہ سکے. ہوتا کیا پھر؟ یا تو لوگ پھر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، یا قرآن چھوڑ دیتے ہیں، یا دین چھوڑ دیتے ہیں، یا مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو، جانا ہی آگ میں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالیں؟ تو لہٰذا مجھے آپ کو تو چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے حلال کو حرام کرے اور اللہ کے حرام کو حلال کرے. آپ کو آگے پڑھیں گے، لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے بھی دعا کروں، آپ میرے لیے بھی کیجیے کہ یہاں بیٹھ کر میں کوئی چیز ایگزیجریٹ نہ کر دوں، کمی بیشی کا مجھے حق نہیں، میں تو صرف بات کو جو ہے اس کو پہنچانے والی بن جاؤں، تو ہی میری نجات ہے. میں اس سوچ سے دین کو ذرا ٹھنڈا کر دوں کہ آپ میں سے اور بھی 10 لوگ آ جائیں جن کو دین سے خوف آتا ہے، یا میں اس وجہ سے دین کا ٹیمپریچر اور بڑھا دوں کہ چلو 4 بیٹھے رہے لیکن پکے مومن بن کے یہاں سے اٹھیں گے، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح طریقے سے دین کو لینے اور دینے والا بنا دے. ہاں، لا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. یہ ہے ہمارے دین کا خوبصورتی، یہ ہے دین کا حسن. اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میرے دین میں نہ گوشت حرام ہے نہ عورت حرام ہے. میرے دین کے اندر کوئی ایسی چیز کمی بیشی والی نہیں ہے کہ جس کو لوگ اپنے آپ کو پیچھے لے کر کہیں اچھا جی اب ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ہم کرے کیسے. اصل میں یہاں مذہبی ذہنیت کا جو ایکسٹریمزم ہے نا، اس کو بیان کیا گیا. آپ دیکھیے، ایک لفظ ہے سیلیبریٹ. سیلیبریشن کیا؟ خوش ہو، سیلیبریٹ کرو. اچھا کھانا پکا، سیلیبریٹ کرو. آج آپ کے گھر میں خوشی کا موقع، سیلیبریٹ کرو. اس کے اپوزٹ کچھ مذہبی رہنما سیلیبسٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیلیبسی. وہ کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت. نہیں نہیں نہیں، اچھا نہیں کھا سکتے، پینا نہیں، ہم تو فروٹ جنت میں جا کے کھائیں گے. کسی نے کسی کو فروٹ پیش کیا اور مہنگا فروٹ تھا، اسٹرابریز وغیرہ جو بھی ایک مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا نا جی نا، ہم تو یہ چیزیں جنت میں کھائیں گے، آپ کھائیں. مطلب یہ تھا کہ آپ کو تو وہاں جانا نہیں، تو ہم تو وہیں جا کے کھائیں گے. مجھے بتائیے کہ ساری اسٹرابری اور سارا انگور اور ساری بیریز اگر کھانی نہیں ہے تو اللہ نے کیا وہ پاؤں میں رلنے کے لیے رکھی ہیں؟ یہ غلط چیز ہے جس نے آج بہت سارے لوگوں کو دین کا ریئیکشن کر دیا. ایک ڈاکٹر کی دوا سے مریض کو ریئیکشن ہو، کئی لوگ سو کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں اس بندے کو ہرجانا دینا پڑتا ہے. لیکن جب دین کے نام پہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کو اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. کچھ تو ہے ہی خواہش پرست، میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن میرا آپ کا یہ فرض ہی نہیں ہے کہ لوگ مان کے اٹھیں. یہاں سے جو ہے اس کو بیان کر دیجئے. بالکل، آپ لکھ لیں ایک پوسٹ مین، ایک ڈاکیا. دین کی بات آگے کرنے والا صرف ایک پوسٹ مین ہے، نہ وہ ایک لیٹر اپنی مرضی سے بڑھا سکتا ہے، نہ ایک لیٹر کم کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادتی نہ کرو. اب کھانے پینے کی بات ہے تو مطلب زیادتی سے کہ اوور ایٹنگ نہ کرو، اتنا نہ کھا لو کہ رمضان میں پھر تراویح نہ پڑی جائے. ایسا نہ کھاؤ کہ کھٹی ٹکارے آئیں، اور ایسا نہ کھاؤ کہ سارا دن پیٹ بوجھل رہے. سحری اتنی ہیوی نہ کر لو کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خوراک کا جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے نا، یہ عقل پہ سوار ہوتا ہے. اگر ہم معدے کے غلام ہو جائیں گے نا، تو ہم اللہ کے غلام نہیں رہیں گے. اگر ہمارا سارا وقت افطاری سحری پکانے کھانے میں لگ گیا تو کیا ہوگا؟ بعض لوگوں نے جانوروں پہ ایکسپیرینس کیا کہ کچھ کو زیادہ کھلایا، کچھ کو کم کھلایا. بظاہر کیا آتا ہے کہ جن کو زیادہ کھلایا وہ موٹے تازے ہو گئے، لیکن جن کو زیادہ کھلایا وہ مر گئے. اور میں نے بچپن سے ایک چیز سنی ہوئی تھی، مجھے اس کا بہت ہی بڑے ہو کر سمجھ آئی. وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ رزق مقرر ہے نا. مثال ہے کہ آپ کے نصیب میں 100 روٹیاں، ٹھیک ٹھیک ہے. اب 100 روٹیاں آپ کے نصیب میں, آپ روز کی ایک روٹی کھائیں گی تو آپ 100 سال جیئیں گی, 100 دن جیئیں گی, اور آپ روز کی دو کھا لیں گی تو 50 دن میں مر جائیں گی کہ روٹیاں ختم ہو گئی ہیں. یہ کہاوت بنی ہوئی ہے کہ رسک اس کو تھوڑا تھوڑا کھاؤ. کم کھانے والے لمبی عمر پاتے ہیں, لیکن جب قوموں کے اوپر آپ دیکھیں زوال آتا ہے نا, تو پھر وہ یہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہر وقت کھانے میں, پھر زیادتی میں فاسٹ فوڈ بھی آتا ہے, جنک بھی آتا ہے, بیکار قسم کی فوڈ آتی ہے جس کے اندر نہ کوئی پروٹین ہے نہ کوئی, صرف ٹیسٹ کانشیس, ہزاروں قسم کے مسالے ڈال کر انہوں نے چیزوں کو 6-6 مہینے پرانا کیا ہوا, فروزن چیزیں, ایسی تمام چیزوں کو بچائیں. کیونکہ آپ دیکھیے گاڑی میں جو پیٹرول جاتا ہے نا, گاڑی ویسی چلتی ہے. کبھی آپ نے سپریم والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالا ہوگا, کبھی گیس کی گاڑی پہ آپ نے آئل نہیں ڈالا ہوگا. بالکل اسی طرح سے کھانا میں آپ کھاتے ہیں, اس وقت بھی جب کھا کے بیٹھے ہیں, یہ اندر جا کر اسی کے اثر سے نیکیاں پھوٹتی ہیں, اسی سے سستی آتی ہے, اسی سے جمائیاں آتی ہیں, اسی سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور کینسر کی آج بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ باڈی میں اتنے زیادہ نیگیٹو مادے اور ایسی انزائمز چلے جاتے ہیں کہ وہ آخر میں پھر ایک کلسٹر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں کھانے کو صحیح طرح بیلنس کرے. پھر آپ دیکھیے جب بہت زیادہ کھائے گا نا, تو ہر وقت سیکس ذہن پہ رہے گی, جتنا ہیوی فوڈ ہوگا اتنا دماغ میں سے خیالات زیادہ جائیں گے. تو ٹھیک رکھیے, مطلوب کیا ہے؟ دنیا کی چیزیں, دنیا کی نعمتوں سے دل کی دوری مطلوب ہے, نہ بہت زیادہ نہ کم. نعمتوں کو ترک کرنا عبادت نہیں ہے, بلکہ نعمتوں کو استعمال کر کے اس کو اچھے طریقے سے لینا, یہ اصل میں مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین طریقے سے, بیلنس طریقے سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے. وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, جو کچھ حلال اور طیب اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ اور پیو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون, اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب دیکھیے کہ یہ مضمون پچھلے پارے سے چل رہا ہے, آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون سورۃ الانعام میں بہت تفصیل سے آئے گا. اس پہ ایک بک میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے, انشاءاللہ جو ساتھی آن لائن پہ رجسٹریشن کر رہے ہیں ان کو ایز اے گفٹ بھیجیں گے اس کا پی ڈی ایف. بہت خوبصورت کتاب ہے, حرام چیزیں جن کو معمولی سمجھ لیا گیا. آپ میں سے جس کو چاہیے ہوگی آپ کو بھی انشاءاللہ دیں گے, اور اگر اسٹور پہ ہے تو آپ لے کے بھی جا سکتے ہیں. اس میں عربی کی بک ہے, ماشاءاللہ اتنے خوبصورت رائٹر ہے. میں نے ان کی جتنی بھی بکس پڑھی ہیں آئی لو اٹ, بلکہ انہیں کی بکس کے اندر سے کئی چیزوں کو ہم ابھی یہ یہاں اصلاح القلوب اور اس طرح کی بکس بھی پڑھ چکے. یہ وہی رائٹر ہے, انہوں نے ایک پوری لسٹ بنا دی ہے کہ کیا کیا چیزیں, جس میں شرک بھی ہے, قبروں کی پوجا, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے, پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ, جادو اور قسمت معلوم کرنا, تیروں سے حال معلوم کرنا, شہرت کے لیے عبادت کرنا, بدشگونی, بدفولی, اسی طرح منافقت رکھنا, یعنی ایک لمبی لسٹ ہے, میں ساری یہاں بول بھی نہیں پاؤں گی. تو آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے, ایک ایک کر کے اپنے تسلاق کے لیے رکھیے گا, ان شاء اللہ یہ آپ کے ساتھ چلے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جس کو آج امت کے اندر واضح کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی فقہی باتوں میں پڑھ کر مسجدوں کو بانٹنے لگے. وکلوا مما رزقکم حلالا طیبا, پھر حلال دیکھیے کہ جب آپ کے پیٹ میں حلال جائے گا نا, تو آپ کے اندر سے حلال ہی پھوٹے گا. میں نے آج تک ان لوگوں کو کبھی بھی نیکیوں کی طرف آتے نہیں دیکھا, پوری نیت پورے ارادے کے باوجود, جن کے سورس آف انکم میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آتا ہے کہ جن کے پیٹ میں صحیح لک میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق حلال کی طرف لے آئے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون, اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. آگے پہلے تو کھانے کی باتیں تھی, اب لفظوں کے حرام, منہ سے کیا بولتے, قسم اللہ کی قسم, قسم سے قسم سے, یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے جو لفظوں کا استعمال ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تم لوگ جو محمل, محمل کہتے ہیں بے ارادہ, بے قسم, واللہ, باللہ, لا الہ, ایسے ایسے باتیں کرنا کہ جس کے اندر نیت نہیں ہوتی. فرمایا جو بے ارادہ قسمیں تم کھا لیتے اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا, ایسی قسم توڑنے کا کفارہ. نوٹ کر لیجئے, کبھی قسم کھا ہی لی, کبھی صحیح کھائی لیکن بعد میں پوری نہیں کری. بہت سارے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریے, کیسے کرتے ہیں, تو اس کا جواب آپ کو آیت کے اندر بڑا واضح مل رہا ہے. کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا ان کو وہ کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو, وہ 3 دن کے روزے رکھے. پہلی صورت کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کیا کھانا جو آپ کھاتے ہیں. ناروے میں ایک بندے کا کتنا اچھا کھانا ہے, کتنے کو اتنے پیسوں کا حساب لگا کر 10 مسکینوں کو کھلا دیجئے. اسی طرح وہ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دیجئے, نہ تو ایک غلام کو آزاد کریں. یہ سب نہ کریں تو 3 روزے رکھیے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. لیکن یاد رکھو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کیا مطلب ہے؟ زبان کا استعمال کم رکھو. یاد رکھیے ایک چھری کا ناجائز استعمال جس طرح نقصان دیتا ہے نا, اس سے بہت زیادہ نقصان انسان کی کثرت زبانی سے. کون زیادہ قسمیں کھائے گا؟ جو زیادہ بولے گا. اور جو زیادہ بولے گا وہ تیز رفتار ڈرائیور کی طرح ہمیشہ حادثوں کی زد میں. آج نیت کرتے ہیں, بلکہ آج سے آگے پورے رمضان کے مہینے کے لیے نیت کرتے ہیں, 10 لفظ بولتی تھی نا تب ایک بولوں گی. چلے مشکل لگتا ہے نا, تو 10 میں سے 9 بولوں گی. کل میں 8 بولوں گی, پرسوں 7 بولوں گی. 30 دنوں میں اگر آپ نے اپنی عادت میں یہ عادت ڈال لی نا کہ 30 لفظوں کی جگہ آپ ایک بولنے پہ آ گئی, وہ اللہ ہی جو قرآن کا حسن آپ کے اندر آئے گا اور جو آپ کو اس میں سے خیر ملے گی, اس کا آج آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اتنا بولتے ہیں ہمیں سننے کا وقت ہی نہیں رہتا. ہم اتنا باتوں میں مصروف ہیں, اس سے بات اس سے بات اس کی اس سے, کہ نہ غور فکر نہ تدبر نہ کوئی بات. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو کم بولنے کی عادت ڈال دے. آپ نے فرمایا میری نظر عبرت والی ہو, میری خاموشی عبادت ہو. بہت بولنے والے ہی بہت قسمیں کھاتے ہیں. پہلے بہت بول لیتے پھر قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نیت نہیں تھی, یہ ارادہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو ایک بول کی اتنی بھاری قیمت, 3 دن کا روزہ. تو پھر تم سوچو کہ اس روزے سے تمہیں نفس پہ جو قابو ملے گا, اس کے بعد تم بولتے ہوئے ذرا سوچو گے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, اس طرح اللہ اپنے کام تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. کتنے لوگ اس وقت دل سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کر اللہ کا کلام سن رہے ہیں؟ الحمدللہ, میں تو میرے جسم کا ایک ایک رواں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہے کہ اتنی پیاری کتاب میری زندگی میں کھول دی اور جس نے مجھے ایک ایک لفظ کو سوچ کے بولنے پہ ڈال دیا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ شراب کی حرمت کی آخری آیت ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. 2 دفعہ پہلے ہم سن چکے ہیں, اب ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری تھی. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ آگے ایک اور موضوع پہ اشارہ ملے گا, لیکن بہرحال یہ حتمی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے, یہ سب گندے شیطانی کام ہے. لفظ گندے پہ غور کیجئے, یہ گندے کام ہے. آپ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تھو گندا, پھینک دو, یہ گندی چیز ہے, یہ چھچی ہے. تو آپ ذرا سوچیے ان چیزوں کے اوپر, یہ چھچی ہے, یہ گند ہے. کیا کیا گند ہے؟ شراب گند ہے, گیمبلنگ, جوا, اور خوبصورت نام رکھ لیجیے اس کے, لوٹو, یہ گند ہے. آستانے, تیر قسمت معلوم کرنا, پامسٹری, اس سے اس کے پتے جوڑنے, اس کے جوڑنے, یہ تیر, یہ تاش کے پتے, فرمایا یہ سب گند ہے. ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. اب دیکھیں حکم کتنا واضح ہے, اور کچھ لوگ اتنے ماشاءاللہ بھولے ہیں, کہتے دیکھو نا اللہ نے کہ فرض تھا نے وہ, یو شوڈ اوائڈ دس, حرام کا لفظ تو نہیں ہے نا. ذرا آپ بتائیے کیا شراب کے لیے اگر حرام کا لفظ نہ بھی سائد میں ہو تو کیا ایک عقل سلیم رکھنے والے کو شراب کی حرمت میں کچھ کہنے بولنے کی ضرورت ہے تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. آج وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ شراب ام الخبائث ہے. شراب حقیقت میں ساری برائیوں کی برائی ہے. ایک روایت بڑی معروف ہے اور واقعہ بنی اسرائیل کا, کہ ایک شخص تھا بہت نیک تھا, کسی موقع پہ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی اور اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی میرے ساتھ برائی کرو. اس نے کہا یہ بہت برا عمل ہے. دوسرا عمل کہا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا اس کو قتل کر دو. کہا یہ بھی نہیں کروں گا, یہ قتل بہت بری بات ہے. کہنے لگے اچھا اور کچھ نہیں تو پھر شراب پیو, نہیں تو میں یہ کروں گی وہ کروں گی. اتنا اس نے اس کو فینڈ کیا. اس نے کہا سوچا قتل تو بڑی بری چیز ہے, زنا تو کوئی سوچ نہیں سکتا, چلو لگتا ہے کہ پھر نسبتاً شراب ایک چھوٹا عمل ہے, میں شراب پیتا ہوں. اور بعد میں اس نے شراب کے نشے میں وہ دوسرے 2 کام بھی کر لیے. یاد رکھیے گا شراب ام الخبائث ہے, عقل کو مت کو مار دیتی ہے. اور اسلام نے عقل کی حفاظت بھی آپ کی میری ذمہ داری لی ہے. شریعت کے مقاصد میں ایک عقل کی حفاظت ہے. تو جب عقل ماری جاتی ہے تو انسان کو ماں بہن کا فرق نہیں رہتا. اس لیے شراب کے ساتھ ہر وہ چیز جو لگ جاتی ہے وہ اس کو برا کہتا ہے. کسی کا بڑا پیارا کالا کہتا ہے شراب تیرا برا ہو, اس آیت پہ غور کیجیے گا پھر سمجھ آئے گی. کہتے ہیں شراب تیرا برا ہو, اللہ نے تیرا نام جوئے اور 500 اور اتنی بری چیزوں کے ساتھ لیا. تو شراب کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی. آپ چمکتی بوتلوں میں ان کو پیش کریں, اتنی گندی چیز ہے, عقل مار دیتی ہے, بدبو آتی ہے, اس سے کہہ آتی ہے, سب کچھ آتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بوٹلز ہیں, کیسے ٹوسٹ کرتی ہوئی گھومتی ہوئی بوتلیں، اور آج اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کی محفلوں میں شراب، آج ہماری پارٹیز میں شراب، آج ہماری میٹنگ میں شراب، آج ہماری محفلوں میں شراب، تو پھر سوچ لیجئے کہ اس سے بڑا ایک انسان کا ٹیسٹ کیسے خراب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا شراب سے بچو، اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے. یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے 2368 نمبر کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی سیکوینسز آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں شراب کے، وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اور آپ نوٹ کریں گے یہ بات کتنی سچی ہے. کیا فرمائی؟ انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، دشمنیاں بھڑکاتا ہے شراب سے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور بس آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی دیر تھی. اس حکم کو سن کر صحابہ کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں گے، سوچیں گے، لیٹ می تھنک. اچھا ذرا اپنی دوستوں سے مشورہ. ہمیں جب اللہ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیٹ سوچتی ہوں، ذرا سوچ لو. ہم تو ڈبل تھنک، وہ کہتے ہیں سیکنڈ تھاٹ نہیں، ہم تو پتہ نہیں 10 تھاٹس لے آتے ہیں. صحابہ نے فوراً اس آیت پہ چھوڑا، شراب کے جام منہ کو لگے ہوئے تھے، یہ آیت اتری، صحابہ نے وہ شراب پھینکی، حالانکہ حلال تھی تو پیتے تھے. اس سے دیکھیے کوئی شراب سے اپنے طور پہ ان کو برا کہتے، ہائے صحابہ اور شراب پیتے تھے. ہاں پیتے تھے، چھوڑی تبھی تو اجر تھا. آج ہم کسی شراب خور کو دیکھیں، اچھا یہ کل عمر بن جائے گا، تو ہم کہتے استغفر اللہ، زبان نہ پاک ہو گئی، عمر کی بےزتی کر دی. بھائی نہیں، عمر تب پیتے ہوں گے جب حلال تھی، کوئی منع نہیں تھا تو پی لیا، منع ہو گئی تو چھوڑ دی. بندہ مومن کا دل کمپس کی طرح جدھر اللہ گھماتا گھوم جاتا ہے، وہ عقل نہیں استعمال کرتا، وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہے کہ شراب کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ کتنی سچی بات ہے. اکثر شرابیوں کے اپنی بیویوں کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں رہتی ہیں، اپنے پارٹنرز کو مارتے ہیں. امریکہ میں ہمارا اسکول جو تھا نا، تو ایک پارکنگ لاٹ میں تھا، اس کے بالکل سامنے ایک لیکر اسٹور تھا، تو اکثر آئے دنوں وہاں جھگڑا ہوتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں قتل ہوتا دیکھا، جہاز ہیلی کاپٹر آیا اور سب فرسٹ ایڈ اس کو دی، اور ہر چند دن یا کچھ مہینوں کے بعد وہاں ان کا تالا ٹوٹتا تھا. کیا ہوتا کیا تھا کہ کوئی شراب کے نشے میں دھت تھا، وہ آ رہا ہے، اب دکان کھلی نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے، کوئی اندر گیا پیسے نہیں ہے، گن مین گن ماری، اس کو پستول ماری اور اسے شراب لے کے بھاگنے کی کوشش تھی. عام یہ بات ہوتی تھی. آج بھی نائٹ کلبس میں دیکھ لیجیے، ایسی چیزوں میں جہاں یہ کچھ ہے وہ یہی ہے. بعض لوگ شراب پی پی کے بیویوں کو مارتے ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں. تو آپ نے ایسی کہانیاں پڑھی ہوں گی. ایک میں نے کسی مسجد کے نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا ایک پڑھا تھا، صرف اسلام کے خاتے میں ہمیشہ ہی سناتی ہوں. امریکہ میں ایک مسجد میں تھی، تو وہاں ایک بچی کی کہانی لکھی ہوئی تھی کہ وہ بچیاں جو محبت کے نشے میں چور ہو کر اپنے ماں باپ سے ٹکر لے لیتی ہیں، وہ میری اس کہانی کو ضرور پڑھے. اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اس کو اسکول میں کسی نان مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی، ماں باپ نے اس کی شادی نہیں کرنی تھی، نہیں کی. اس نے سب سے بھاگ کے ماں باپ کو چھوڑ کر جا کر کورٹ میرج کی. اب وہ کہتی ہے جس دن تک تو وہ میرا بوائے فرینڈ تھا، تب تک تو مجھے حسین و جمیل اور خوبصورت لگتا تھا، لیکن جب میں اس کی بیوی بن کے گھر میں آئی اور میں نے جو اس کی گندگی دیکھی اور جو میں نے اس کی کباختیں دیکھی کہ حال کیا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھوتا تھا، اپنے بیڈ کے اوپر اس کی الٹیاں ہوتی تھیں اور گندگی اور منہ بو اور تعفن تھا، کہ آخر وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے کس طرح جان چھڑائی ہے. اور اب مجھے قدر آتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے جس بات سے روکا تھا وہ کتنا سچ تھا. اور وہ یہ بات کیوں لکھتی ہے کہ میری اس کہانی کو پڑھ کے ہر وہ لڑکی جو اپنی مرضی سے شادیاں نچانا چاہتی ہیں اور اس طرح کے لڑکوں کے ظاہری حسن پہ آ جاتی ہیں، ان کو اس بات کی فکر لگ جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. تو یاد رکھیے، شراب انسان کی عقل مت مار دیتی ہے، اور جوا یہ سب کچھ خراب ہوتا ہے، یہ خرابیاں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو سن کر ایک دم سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے دیکھیے کوئی نشہ دیجیے جو شراب سے اونچا ہو. اللہ نہ کرے اگر آج بھی کوئی مسلمان پیتا ہے، کیا کریں؟ آپ اس کو قرآن کی محبت دلائیں. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ قرآن کا نشہ لگا دیں، نہیں، مجھے یہ میرا دل نہیں مانتا، میں لفظ کہوں. لیکن آپ جب اس سے پیاری چیز دیں گے نا، خود بہت اچھی ہوگی. کیونکہ اب اگلی آیت میں نوٹ کیجئے گا، طریقہ ہے گناہ چھڑانے کا. اصل میں تو یہ شراب کے چھڑانے کا طریقہ تھا نا، لیکن میری نظر میں ہر گناہ کو چھڑانے کا آج بھی یہی طریقہ ہے. کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیسے بات مان جاؤ وہاں سے باز آ جاؤ. یعنی سب سے پہلے دل میں اطاعت اور رسول بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کی بات کو دل کی خوشی سے ماننا ہوگا. پھر اگر بات نہ مانی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو بات پہنچانا ہے. جو لوگ ایمان لے آئے یہ کون ہے؟ جن کو قرآن مل گیا, جن کی زندگی میں شعور آ گیا اور نیک عمل کرنے لگے. انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا, اشارہ کدھر ہے؟ شراب کے پینے پہ اور ذبیحہ کے کھانے پہ. مان لیجیے ہر حرام چیز ٹیسٹ کے نام پہ ہو سکتا ہے, کبھی دوسری چکن بھی کھا لی, کبھی یہ بھی کھا لیا چھوڑ دیجئے. الا ما قد سلف, ہمارے دین کا خوبصورت نسخہ کیا جو ہوا جانے دو, مٹی ڈالو, گڑے مردے نہ پٹھاؤ. ہم بچوں کو کیا بڑوں کو ہر ایک کو ہر وقت نہیں دیتے رہتے, تمہیں پتا تم نے بچپن میں یہ کیا تھا, تم یہ تھے, بھائی ہو گیا. اللہ کہتے جانے دو, اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, پچھلی باتوں پہ اللہ نہیں پکڑتا, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین, وہ حرام جو حرام کی گئی اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. ویری سمپل, پچھلی زندگی میں کسی کو غلط کام کرتے دیکھا, تانا نہ دو, خود بھی پیچھے نہ ہو. یاد رکھیے شیطان پہلے ہم سے غلط کام کراتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کر لو, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اب بندہ کر لیتا, جو ہی کرتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگتا, کہتا تمہاری کہاں قبول ہونی ہے, تم تو اتنی گناہ گار ہو, 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ جائے گی تو کوئی حج قبول ہوگا؟ چلو پھر اس کو گلٹ دیتا ہے, اور گلٹ میں پھر انسان جو اچھا کام کر رہا تھا وہ بھی نہیں کرتا. فرمائے پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں, اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں, پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیا پتا چلا کبھی چلو گے پھر پھسلو گے, پھر چلو گے پھر پھسلو گے, تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے چلتے جاؤ. بچہ ایک دم چلنا شروع ہو جاتا ہے, بھاگتا ہے نہیں, پہلے کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے پھر ایک قدم لیتا ہے پھر چلتا ہے. تو لوگوں کو کارنر دیجئے, لوگوں کو سہولت دیجئے, بلائیے ان کو جو اپنے گناہوں کے گلٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کہیے کہ آئیے آپ کو تھامنے کے لیے ہم تیار ہیں. یاد رکھیے ایک وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں حق کو سن کر بہ نکلی, زبان پہ گواہیاں آنے لگی, اور ایک وہ لوگ ہیں جو شراب اور نشے میں اتنے مست ہیں کہ وہ حق کی بات کو سننے کے لیے آتے نہیں ہیں, آنا نہیں چاہتے. گناہ بھی انسان کو روک لیتے ہیں, تو اس کا علاج کیا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر لے آئیے. یاد رکھیے تقویٰ پتہ کیسے گرو کرتا ہے؟ جیسے آپ کی انکم گرو کرتی ہے. شروع میں تنہا 10,000 تھی, گھر میں صرف ضروریات تھی, ہوتے ہوتے 15,000 ہو گئی تو آپ نے صوفہ بھی خرید لیا, پھر 20,000 ہو گئی تو آپ نے اس کے آگے ٹیبل بھی لے لیا, پھر آپ نے کارپٹ بھی لے لیا, اور ہوتے ہوتے آپ کا گھر شیش محل بن گیا. جس طرح مال زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے گھر کی حالت بدلتی ہے نا, اسی طرح تقویٰ آتا ہے تو پھر انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں. لو میں صرف فرض پڑھوں, یہ تو سب پڑھتے ہیں. اچھا نفل پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں. اچھا سنتیں بھی ہوگی نفل بھی ہو گئی. اچھا 5 نمازیں اور روزے حج زکات تو سارے ہی کرتے ہیں. نہیں نہیں, مجھے تو کوئی ڈائنامک زندگی چاہیے, مجھے تو کوئی دین کا کام کرنا ہے, مجھے تو کوئی جہاد کرنا ہے, مجھے تو کوئی سابقون الاولون میں جانا ہے. پھر ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک ایسا خوبصورت تقابل جس میں کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوتا. وہ تقابل جب ابوبکر اور عمر میں تھا. ابوبکر ہمیشہ نیکی کر جاتے تھے, عمر سوچتے رہ جاتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ ابو بکر کی اسے بیٹ کرنے کے لیے عمر نے کہا آج دیکھنا ابو بکر سے میں آگے ہوں. کیا ابو بکر سے حسد تھا؟ نہیں, لا حسد الا فی اثنتین, حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں. نیکیوں میں حسد کیجئے, خوب کمپیٹ کیجئے, آپ کپڑوں میں مت کیجئے اس کا جوڑا کتنے کا میرا کتنے کا. آپ یہ کریے میں نے اللہ کو کتنا دیا اس نے کتنا دینا ہے, میں نے اللہ کے راستے میں کتنی نیکی کی اس نے کتنی کرنی. لیکن جب ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے کر آگے تو عمر نے کہا آج کے بعد مجھے نہیں امید رہی کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے بڑھوں گا. اصل بات یہ ہے اس کی فکر کریں, یہ لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زندگی کا ایک مقصد دکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی, اپنی دولت, اپنے مال, اپنی خوبصورتی, اپنی ان سب چیزوں کو اللہ کے راستوں میں لگا دو, پھر دیکھو کہ اس کے اندر سے تمہیں کیا ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ من پسند چیز پہ آزمائش آنے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ عربوں کی گھٹی میں شکار پڑا ہوا تھا. اب جہاں آپ کی کوئی من پسند چیز ہوگی, آپ کا ویک پوائنٹ ہوگا نا, وہیں آزمائش آئے گی. تو اس آیت میں شکار سے منع کیا جا رہا ہے احرام کی حالت میں. یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھ اور نیزوں کی زد میں ہوگا. نوٹ کیجئے میرا کیا ویک پوائنٹ ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, وہیں سے ٹوٹ جاتا ہے. اتنے اللہ سے آہو عہدوں پہ مان کیے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک چیز ہے, کوئی ایک گھر نہیں رہ سکتے, کوئی ایک چیز ہے جس کو کھائے نہیں رہ سکتے, کوئی ایک لباس ہے جس کو پہننا ہے, کوئی ایک دوست ہے جس کے سامنے آ کر بالکل دین ختم ہوتا ہے, بس اس کو پہچان لے. اللہ کہتا ہے آزمائش ہے تمہاری, گناہ کا موقع ہاتھ میں آ جانا. ہم کہتے ہیں واہ کتنا مزہ ہے, کتنی آسانی سے فلم چل گئی. دعا کیجئے کہ آپ چلانے کی کوشش کرتے رہے, ویڈیو چل ہی نہیں رہی. اللہ آپ کو بچا رہا ہے، مت دیکھو مت سنو. آپ کہتے ہیں میں تو کرینکی ہو رہی ہوں، مجھے تو کریونگ ہو رہی ہے، میں تو اس کے بغیر چل نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے صبر کرو، میں تمہارے لیے گناہوں کو مشکل کر دوں، یہ میرا رحم ہے تم پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. کل جب اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ میرے سامنے آپ کے سامنے آ جائے گا پھر تو ہم مانیں گے. آج مان جاؤ. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کر دی کردہ حدوں سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. کیا میں اور آپ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی حدوں کے پاس نہ جانے دینا. دیکھیے وہ قوم جو گاڑی پارک کرتے ہوئے لائن پہ گاڑی نہیں آنے دیتی، جو دیوار کھڑی کرتے ہوئے اپنے ہمسائے کی طرف سے ایک انچ نہیں لیتی، کیا اس کو اللہ کی حدوں کے قریب آنے کی ضرورت ہے؟ تو اپنے اوپر ایک چھوٹا سا کام لے لیں، میں دین کے کس حد کو ٹچ کر رہی ہوں ابھی، چلے اس کو کراس تو نہیں کر رہی لیکن ٹچ کر رہی ہوں. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے تھوڑا سا اندر ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلے ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. یہ نذرانہ کعبے کی حد تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو ہو چکا سو سے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر پھر کسی نے اس حرکت کو دہرایا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اسے بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے. صرف ایک گناہ، احرام کی حالت میں شکار نہیں کھیلنا، کیا وہ شرابے جی، کیا جوا کھیلا، کیا کیا، بکری ذبح کر دی، گائے ذبح کر دی، کا انتقام لوں گا تم سے. یہ ہے اللہ، اتنا غیور ہے. تم میری بات نہیں مانتے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ چھوٹی کے بڑی، بس تم نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ انتقام لیتا ہے. تو میں اور آپ اپنی ہر عادت کو کرتے سنتے ہوئے سوچیں کہ میں کہیں اللہ کو انتقام پہ مجبور تو نہیں کر رہی، اللہ مجبور ہوتا نہیں ہے، کیا میری اس بات پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے انتقام تو نہیں لے گا. اوہل لکم سید البحری و طعامہ، یہ آیت ہے جو سی فوڈ کی حرمت، سوری یہ آیت سی فوڈ کی حلت پہ دلیل ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی حلال ہے، ذبح کے بغیر کہاں لکھا ہے؟ تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، یہاں لکھا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، بس بچو اس ذات کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. 3 سیکنڈ تک ذرا سوچئے، ہم کھڑے ہیں اور اللہ کی عدالت لگی بھی ہے، اور ایسے ہتھکڑیاں ڈال کر فرشتے ہم سب کو اس عدالت میں پیش کر رہے ہیں. کتنا کھلا پھرتا ہے آج انسان، کتنا بھاگا دوڑا پھرتا ہے، اللہ کے حکم اس کو سمجھ بھی آ جاتے ہیں، پھر کہتے نہیں ابھی نہیں، ابھی اور موج کر لوں، ابھی اور مستی کر لوں، ابھی اور کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، پلٹ آؤ. اللہ تعالیٰ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور قلادوں کو بھی اس کام میں مددگار بنا دیا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اسے ہر چیز کا علم ہے. اس کو میرے آپ کے دل کا پتہ ہے، اس کو میرے آپ کے حالات کا پتہ ہے، اس کو میری آپ کی مجبوریوں کا پتہ ہے، اس کو میری آپ کی پسند ناپسند کا پتہ ہے. جو جتنی چوٹ کھائے گا نا اللہ کے رستے میں، اللہ اتنا اجر دے گا. دیکھیے اکثر میرا دل کرتا ہے دوسروں کو پتہ لگ جائے، کبھی دوسروں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ کس طریقے سے میں اور آپ اپنے آپ کو ان چیزوں پر لے کر چلیں گے، کس طرح سے یہ سب ہوگا. کب؟ جب میرا آپ کا اللہ کے علیم ہونے پر یقین ہوگا. میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر وقت اپنے پاس محسوس کریں. کوئی غلطی، کوئی خرابی، کوئی گناہ ایک انسان کر ہی نہیں سکتا اگر اس کو یقین ہو کہ اس بات کی اللہ کو خبر ہے. دیکھیے پولیس مین کو دیکھ کر کبھی کوئی سیٹ بیلٹ کو کھولتا، وہ باندھتا ہے. تو اس وقت مجھے آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب اور اپنے مالک کی اس ساری قدرت پہ غور کریں جو اس کی عنایتوں میں دکھتی ہے. کرو کیا علم حاصل کرو، علم ساری بیماریوں کا علاج ہے. شرط ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عمل شروع ہو جائے. خوب جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور وہ بخشنے اور مہر بخشنے والا اور مہربان ہے. 3 سیکنڈ تک آیت 98 پہ غور کیجئے گا. میرے دل میں اس آیت کو پڑھ کے لگا ٹھنڈا اور گرم ساتھ رکھ دیا. ایک طرف شدت کیا شدید العقاب، اور دوسری طرف غفور الرحیم. اللہ کی ہر خوبی ایکسٹریم پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام بھی کرتے ہیں نا اعلیٰ درجے کا کرتے ہیں. اس لیے مجھے آپ کو نہ تو اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا مان رکھتے ہوئے گناہوں میں شیر ہونا ہے، اور نہ اس کے عذاب دینے والا سمجھتے ہوئے نیکیوں سے رک جانا ہے. بیلنس رکھیے اپنے اندر. مال الرسول الا البلاغ، اور رسول کے ذمہ تو پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا اللہ جاننے والا ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو. اب پھر دوبارہ دیکھیے حلال حرام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور سوری، اے پیغمبر ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بختات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی کیوں نہ ہو. یعنی تمہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، ناپاک کمائی یہ بہت آ رہی ہے، حرام کمائی یہ بہت زیادہ آ رہی ہے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ نہیں. پس ہے لوگو، جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یا زندگی کا ایک اصول دیا گیا، پاک اور ناپاک برابر نہیں، خبیث اور طیب برابر نہیں. آپ دیکھیے کہ زنا اور نکاح برابر نہیں ہو سکتے. آج دنیا میں حرام چیزوں کو خوبصورت نام دیے گئے. اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو مجھے کیا بتاتا ہے کہ زنا کو تم لیونگ ٹوگیدر کہہ دو پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا، تم ایسے تعلق سے پیدا ہونے والے ناجائز بچے کو لو چائلڈ کیوں نہ کہہ دو وہ پھر بھی پاک نہیں ہوگا. آج خوبصورت بوتلوں میں شراب بیچی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیے کہ زمزم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ذکر کیا، اس کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن گندی اور خراب چیزیں جو ہیں سوری گندی اور خراب چیزوں کو کتنے خوبصورت ایڈورٹائزمنٹ سے بیچا جاتا ہے. تو آپ کے میرے لیے اس میں ایک بات ہے، کوئی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ 1 کلو کی بجائے مجھے 3 کلو دودھ دے دو، کرو کیا کہ 1 کلو میں 2 کلو پانی ڈال دو. فرمایا کہ تم ناپاک میں نہ جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کیا کرے، حلال میں پوری نہیں آتی، کیا کرے، میاں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، کیا کرے، اگر صرف سبزی فروٹ بیچا تو پھر اس پہ خرچہ نہیں پورا ہوگا دکان کا، نہیں پھر کچھ تو رکھنا پڑتا ہے، پھر لوٹو تو ہوگی، پھر اس میں سگریٹ تو ہوں گے، پھر اس میں شراب تو ہوگی. کیا ہوگا، ایک گلاس پانی میں سے آپ 10 گلاس پانی بنانے کے شوق میں اس میں گندا پانی ڈال دیں. زمزم ہے آپ کے گلاس میں، 3 قطرے اس میں کوئی کیچڑ کے ڈال دے پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تھوڑے میں برکت دے دے. اور یہاں دیکھیے عقل مند کہا گیا ان کو جو حلال اور حرام کے معاملے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائق ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں، بہت سوال نہ کیا کرو. یہاں بھی ایک بہت خوبصورت اصول ہے زندگی کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پر پوچھو کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. یعنی قرآن پڑھتے رہو، تمہارے سارے سوالوں کا جواب خود بخود آگے تمہیں ملتا جائے گا. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا جو درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات پوچھے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. دیکھیے کوشچننگ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک بڑا خوبصورت ادب دکھایا گیا کہ سوال پوچھنے سے زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق رکھو. ایک استاد ہے، آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے نماز کے موضوع پہ، آپ نے ایک بھرپور نالج لے لیا، پھر اس میں کوئی چھوٹی موٹی باتیں سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا ہے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. یہ ہے بیسٹ طریقہ سوال کا جواب لینے اور دینے کا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں 1 گھنٹے کا لیکچر ہمیں نہیں چاہیے، بس ہمیں ایک کوشچن آنسر سیشن دے دیجئے، اور رات چلتوں سے سوال پوچھنا، کھڑے کھڑے سوال پوچھنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب صرف 5 منٹ میں مجھے میڈیسن تو سکھا دیں. سکھا سکتا ہے؟ نہیں سکھا سکتا. تو یاد رکھیے علم کے لیے وقت لگائیے، ہر سوال کا جواب آپ کو اس کتاب سے ملے گا. بعض سوال صرف ایک وہ کہنا چاہیے کہ ذہنی چسکا ہوتا ہے، زبان کا چسکا ہے. بعض پھر وہ کہتے ہیں وانڈر بلائنڈلی, سوچ گئی فوراً سوال پوچھ لیا, آپ کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے آیا اچھا وہ براق حلال ہے کہ حرام. وہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سفر کیا تھا, بھائی میری بہن آپ کو ادھر کیا ضرورت پڑ گئی اس براق کی, کیا آج آپ نے رات کو پکانا ہے, کیا آج رات کے کھانے میں براق پکے گا؟ آپ کو پتا جس دور میں مسلمانوں پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا نا, ہسٹری پڑھ کے دیکھے, اس وقت علماء کی بحثوں کا موضوع یہ تھا کیا براق حلال ہے کہ حرام, کیا اتنی انگلیوں سے کھانا جائز ہے کہ اتنیوں سے. آج بھی یہی ہو رہا ہے, دین کے نام پہ اتنی فقہی بحثوں میں پڑ گئے, چھوٹی بڑی باتوں میں جس کا کچھ معاملہ ہی نہیں, اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو حرام کی طرح دن رات لوگ اس دنیا میں انڈل جائیں. تو بہت سوال کرنے سے بچنا چاہیے, جب سوال علم لے لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کرے گا. اس کے بعد مکہ والوں کی کچھ چیزیں آئیے ذرا دیکھیے. اس کو بالکل ایسی سمجھیے جیسے آج ہمارے معاشرے میں کچھ رسم و رواج ہے نا, کھانے پینے کے کونڈے ہیں, اسی طرح سے ہم گیارہویں شریف کا نام لیتے ہیں, پھر اسی طرح سے ہم مائیاں رسموں کی ہے, کلوں کی رسم ہے, تیجے کا کھانا, چالیسویں کا کھانا, کھانے ہیں نا. تو یہ اب ذرا عربوں کے کھانے دیکھیے کہ ان کی کیا رسمیں تھی, اور یہاں سے ایک بڑا خوبصورت اصول مجھے آپ کو ملے گا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا فصیلۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کی, نہ صاحبہ, نہ وسیلہ, نہ ہم. یہ کچھ جانور تھے جن کے بارے میں وہ خود ہی سوچ لیتے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے ہم اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو گئے, کہتے تھے یہ بزرگ ہو گیا ہے, یہ پہنچا ہوا ہے, یہ بڑا اللہ والا اونٹ بن گیا. اچھا جی, پھر کیا, وہ بحیرہ ہے تو صاحبہ یہ سانڈنی ہے, اس پہ اس کا گوشت نہیں کھائیں گے, اس کا دودھ نہیں پیئیں گے, رہ جاتی باتیں. اور کرتے کیا تھے کہ ایسے جانوروں کو جا کے اپنے بتوں کے تھانوں پہ چھوڑاتے تھے. جیسے آج بھی اپنے اندرون سندھ میں یا پنجاب کے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ بس بزرگوں کی قبروں پہ جانور لوگ چھوڑاتے ہیں. اچھا جی, بکرا جا کر وہاں ذبح کریں گے, اچھا جی وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے قربانیاں دو. یہ بالکل ایسی چیزیں تھیں. تو جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کیوں نہیں تم کھاتے, کہتے تھے توبہ توبہ ہم نہیں کھائیں گے, اس پہ سواری نہیں کریں گے. کیوں, کس نے تمہیں حرام کا یہ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ کافر لوگ اللہ کا جھوٹی تہمت لگاتے ہیں, اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, کیسی وہمی باتوں کو مان رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے, خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی ان کو کوئی خبر ہی نہ ہو. دیکھیے یہ بہت خوبصورت اصول دیا گیا مجھے آپ کو کہ باپ دادا کی تقلید کریں لیکن عقل استعمال کریں. دو شرطیں رکھیے کسی بھی بڑی بات کو سمجھنے میں. اب آپ اس کو جب تک میں چند نام نہ لوں گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. بس آپ دیکھیے, ایک سسٹر تھی تو کہنے لگی کہ میں رجب میں کونڈے بھرتی ہوں. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, تو مجھے بتانے لگ گئی کہ کونڈے وہ مٹی کی کوئی ڈشیں ہوتی ہیں, پھر اس میں کھیر پکاتے ہیں, کچھ پکاتے ہیں, پھر ہم 10 بیویوں کو بلاتے ہیں, ان کی کہانی پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے, کہتی پھر 10 بیویاں ہوتی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ وہ دی بی بی فاطمہ اور ختیجہ, اور اس طرح پھر ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا اچھا اور کیا کرتے ہیں, تو بتانے لگی پھر اس میں کوئی پیریڈس والی عورت نہیں آ سکتی, اس میں مرد کوئی نہیں آ سکتا. پھر واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 10 سہیلیوں کو بتایا بلایا, ان میں سے ایک اپنے بچے کو لے آئی بیچاری. اب گود کا بچہ تو تھا لیکن تھا لڑکا, تو وہ انہوں نے شور مچا دیا جو وہاں بڑی بوڑھیاں بیٹھی تھی, توبہ توبہ اس محفل میں مرد آ گیا اس کو نکالو. کس نے کہا یفترون علی اللہ الکذب, ہر دور کے یہ نارمز, یہ بیکاریات, پھر کس نے کہا, کیسے کیا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, اس کو چھاؤں میں رکھتے ہیں, اس کو دھوپ نہیں لگتی, یہ ہے وہ ہے. تو ایسی تمام چیزیں ہر سوسائٹی میں جو ہوتی ہیں, اس کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ نے حکم دیا, کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا؟ نہیں, میری تو ساس ناراض ہو جائیں گی, وہ تو یہ کہہ دیں گے کیسی بہو آ گئی, اب یہ گیارہویں کا ختم نہیں دلاتی. میں نے کہا یہ گیارہویں کیا ہوتی ہے؟ کہتی 11 تاریخ کو چاند کی کھیر پکا کے بانٹتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن اگر دودھ کی کھیر نہ بنا کے بانٹی جائے تو ہماری بھینسیں مر جائیں گی. بھی کس نے کہا گیارہویں کدھر ہے, 12 کو کیوں نہیں, 13 کو کیوں نہیں, 14 کو کر دیں, کوئی بات نہیں, صدقہ ہی ہے نا, اچھی بات ہے. تو 12 نہیں نہیں, 11ویں کو کرنا ہے, تو دکھائیے کدھر ہے. یفترون علی اللہ الکذب, ہر سوسائٹی میں ایسی بیکاریات چلی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہ دیکھو, ان کے پیچھے نہ پھرو, بلکہ کیا کرو کہ ان کو سوچو. اب آپ دیکھیے آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ نہ کرو, لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے, اس سے کسی کا دل ٹوٹا, چلو غریبوں کو کھانا ہی مل جاتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حرج ہے, کیا حرج ہے؟ نہیں ہے, بہت بڑا حرج ہے. حرج یہ کہ اللہ نے نہیں کہا. مثلا دیکھیے کہ اگر فرشتے خود بخود آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتے, کیا حرج تھا؟ شرک ہو جاتا, کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا. آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں, کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا, آپ جائیے ذرا آج آپ کعبہ کی طرف چھوڑیے, مسجد نبوی کے اندر جا کے روزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. آپ کہتے ہیں کہ روزہ ادھر ہے اور قبلہ ادھر ہے. آپ اور میں جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں ہم یوں پڑھتے ہیں, اگر آپ اور میں جا کے ادھر قبلہ یوں کر کے منہ نماز پڑھیں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی کی قبر ہے, شرک ہو جائے گا. آپ خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگاتے ہیں, کل جا کے مسجد نبوی کے گرد بھی طواف شروع کر دیجیے, کیا حرج ہے؟ کس کا دل ٹوٹا؟ یہ ہے اصل میں سوچ جو آج توڑنے کی ضرورت ہے. اور آج ہماری وہ سوسائٹی جو کم علم, دنیا کا بھی علم نہ لیا, دین کا بھی وہی ملا جو بےچارے مولویوں نے دیا, اس کو سوچئے بیٹھ کے, کوئی حرج نہیں, بہت بڑا حرج ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا. اور یقین کریں آج کے دور میں میرا آپ کا جہاد تو یہی ہے, اس معاشرے سے یہ سوچ ختم کر دیجئے کہ آپ نے میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے ان چیزوں سے بچانا ہے. آگے بڑا خوبصورت حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. ہائی لائٹ کیجئے اس میں میری ان تمام بہنوں کو جواب ہے اللہ کی طرف سے جو خود کو مجبور سمجھتے ہوئے گناہ کروا لیتی ہیں. کیا کریں, شوہر کی مجبوری, سسرال, بچے, خاندان, بھائی بہن. اور اکثر لوگ نہیں میں کیا کروں نا, میرے شوہر مجھے اجازت نہیں دیتے, اور میں کیا کروں نا, میرے بچے مجھے اجازت نہیں دیتے قرآن پڑھنے کی, اور میں کیا کروں, میری میڈ نہیں مجھے اجازت دیتی, میرا پوسٹ مین نہیں پسند کرتا میں قرآن پڑھوں. یہ حال ہے, دوسروں کے نام لے کر جو خود کو مجبور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یضرک من ضل اذا اہتدیت, میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس آیت کے ساتھ اپنا بچپن یاد آ جاتا, اتنی پرانی یادیں میری اس ایک آیت سے. اس آیت نے مجھے فوکسڈ ہونا سکھایا تھا. ساری دنیا بھی اگر مجھے غلط کام کی دعوت دے گی لیکن میرے کام نہیں آئیں گے, کیونکہ علیکم انفسکم, تم اپنی تو فکر کرو. جب دنیا سے جاتے ہو اس وقت بچے تمہارے اس راستے کی رکاوٹ بنیں گے, جب تمہیں دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانا ہے اس وقت تمہیں کون جواب دے گا؟ تو لہٰذا یاد رکھیے, جو لوگ دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا, وہ اصل میں یہی بات کرتے ہیں. کرنا کیا ہے, دوسروں کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, مگر ان کو ہولی نہ سمجھیں. آج ہم جب رسپیکٹنیس اور ہولینیس کا فرق نہیں سمجھ پاتے نا, تو یہی کرتے ہیں. ہم نے ماں باپ کی خطاؤں کو بھی انٹیک کی طرح اپنے ساتھ لے لیا. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, ہمارے ماؤں نے غلطیاں کی, ہم بھی کریں گے. وہ بھی یہ کرتی تھی, ساس سہاگنوں کی کہانیاں پڑھتی تھی, ہم بھی پڑھیں گے. تو اپنی عقل استعمال کرو, کیونکہ اللہ ہی مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف آنا ہے. سوچیے ذرا وہ دن جس دن میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں گی, ہم اپنی رخصتی کا وہ دن سوچیں جس دن ہم رخصت ہوں گے, چار لوگوں کے کندھے پہ ہوں گے اور لوگ ہمیں قبرستان میں چھوڑائیں گے, اور یہاں کا تو قبرستان بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں. شاید اللہ نے ہمیں یہ راستہ اسی لیے دیا, آتے جاتے دیکھو, کوئی دن نہیں ہے جو یہ قبرستان میری توجہ نہ لے. میں جلدی میں گزروں, میں دیر سے گزروں, ابھی چار دن نہیں ہوئے میرے ہسبینڈ گئے اور ایک 19 سالہ بچے کو دفن کر کے آئے, لوگ چلے گئے, نہیں روک سکے. ہم نے کیا لیا اس کی موت سے, یہ سوچیے. وہ چلے گئے, ہم کو بھی جانا ہے. اور جا کر بھی بات بڑی نہیں تھی, لیکن اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے جو وہاں جا کر پتا لگے گی کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہاں جا کے تمہیں پتا چلے گا تم کیا کمائیاں کر کے آئے ہو, کیا کھویا, کیا پایا, کیا لیا, کیا دیا, پچھلے سال کیا کرتے تھے, اس سال کیا کیا, 2 سال پہلے کیا کرتے تھے, اب کیا کیا, 5 سال پہلے زندگی کی دوڑ کیا تھی, آج کیا ہو گئی, پچھلے 10 سال پہلے کہاں کھڑے تھے, آج کدھر ہو. کوئی بندہ نہ سوئے رات کو بستر پہ جب تک کہ اپنا محاسبہ نہ کر لے کہ میرا کل آج سے بہتر ہے کہ خراب ہے, میرا یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہے کہ خراب ہے, پچھلے رمضان میں کہاں تھی آج کدھر ہوں, پچھلی زندگی میں کدھر تھی آج کدھر ہوں. یہ میرے آپ کے سوچنے کا کام ہے, ورنہ دوسرے تمہیں کبھی جینے نہیں دیں گے. اس کے بعد ایک طویل آیت ہے جس سے آپ کو مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور واقعی القرآن و حیاتی کی یہ آیت ہے اس بارے کی کہ اللہ ہمیں مرتے مرتے بھی رہنمائی سے نہیں بچاتا, یعنی ایک رہنمائی سے محروم نہیں کرتا کہ کیسے ایک شخص سفر میں ہو. بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن آپ میں سے کوئی امریکہ گھومنے جائے بچوں کے ساتھ اور وہاں آپ کسی کو نہیں جانتے, بالکل نہ کوئی کریڈٹ کارڈ, نہ فون نمبر, کچھ بھی نہیں, انہونی جگہ, اور وہاں ایک دم سفر میں ہے جہاں کوئی آپ کو نہیں جانتا, اور آپ کے اوپر موت کے اثرات شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ یہ اس کی حیثیت ہے. مجھے بتائیے کبھی ہم نے اس مسئلے کو سوچا بھی کہ ایک دیار غیر میں بندہ مر رہا ہے جہاں نان مسلم ہے, مسلم بھی کوئی نہیں, اب آپ کا سوٹ کیسا, بیگ ہے, کچھ ہے, کس کو دوں, کیا کروں؟ یہ آیت انجوائے کیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے, اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں, ہم کسی ذاتی فائدے کے وہ شہادت بیچنے والے نہیں, اور خواہ ہمارا کوئی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں, اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بہ نسبت شہادت دینے کے زیادہ اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے, اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں, ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی, اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ ٹھیک ٹھیک کے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یہ آخری حصہ آپ کے میرے لیے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کس سے ہدایت کی دولت چھنتی ہے؟ آپ کو بتایا ایک سال کے دورہ قرآن میں اس بارے کو میں نے ہدایت کے موضوع سے جوڑا تھا. آج بھی تیاری کرتے ہوئے بار بار میری توجہ نقطوں پہ جا رہی تھی, اور میں توجہ ہٹا رہی تھی, میں نے نہیں یہ موضوع اس دفعہ چھیڑنا. پورا پارا ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے. کس کو ہدایت ملتی ہے, کس کو نہیں ملتی, ہو از گائیڈیڈ, ہو از ناٹ گائیڈیڈ. تو اللہ نے یہ آپ کو مجھے بتا دیا, نافرمانوں کو ہدایت نہیں ملنی. ساری دنیا آپ کے لیے دعا کرے گی نا, اللہ اس کو ہدایت دے دے, نہیں ملے گی اگر آپ کسی فسق کا شکار ہو گئے. اگر آپ نے اللہ کے حکم کو کسی کو مان کے چھوڑا ہے, آپ کو ہدایت نہیں ملے گی جب تک آپ سچی توبہ نہیں کریں گے. آپ نے کسی نیکی کو اپنا کر چھوڑ دیا, آپ نے چھوڑ دیا, اب آپ کا رب کا معاملہ, میری دعائیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی. جائیے رب سے تعلق جوڑیے, توڑیے, چھوڑے ہوئے کام کو واپس لے, پھر اللہ ہدایت دے گا. اتنا بڑا اصول ہے. ماں راتوں کو تہجدوں میں روتی ہے بچے کی ہدایت کے لیے, نہیں ملے گی اس بچے کو ہدایت جب تک فسق نہیں چھوڑے گا. ہدایت اندر سے اٹھتی ہے, یہ کوئی باہر کا سودا نہیں ہے, یہ اوپر سے لیپا پوتی کرنے والا مرہم نہیں ہے, یہ دوا کھانی پڑتی ہے تاکہ اندر سے بیماری دور ہو. تو یاد رکھیے, جب تک آپ کے میرے دل کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوگی, یہاں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں ملے گا. ہم صرف گن رہے ہیں کتنی آیتیں ہو گئیں, کتنی رہ گئیں, کتنا وقت ہو گیا, کتنا آ گیا. اور ہدایت کے راستے کی رکاوٹیں ہیں, بہت سوال کرنا, بہت مطالبے کرنا, حجتیں کرنا, باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا, اور اللہ تعالیٰ یہاں سزا دکھا رہا ہے, نہیں مانتے میں تمہاری زندگی سے ہدایت کو لے جاؤں گا. بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دل سے ہدایت کی طلب چلی جائے, واللہ ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس کے نصیب سے قرآن کی طلب نکل جائے, بد نصیب ہے جس کو نمازوں کا شوق نہ رہے. ایسے بہت سارے بد نصیب دنیا میں پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی لوگوں سے ہونے سے بچائے, اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. مت کسی کو ایسی چھوڑ دیں, اس نے نہیں ماننا, وہ نہیں ہدایت پہ آئے گا, وہ تو ہے ہی ایسی, اس کو تو شوق ہی نہیں ہے, وہ تو فلاں نہیں. خدا کے لیے جا کر لوگوں سے فسق چھڑائیں تاکہ ان کے اندر کچھ جگہ بنے, اور پھر وہ اس کتاب کی جگہ پا سکے. کیا مجبوریاں ہیں ہماری, کبھی آپ نے سوچا؟ کیا کام دھندوں میں ہم لگے ہوئے, کیا ہم بڑے کام کر رہے ہیں؟ کون سا ہم دنیا میں بڑا کارنامہ کرنے والے ہیں جس کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا اس کتاب کی طرف آنے کا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل ہدایت کے لیے کھول دے. بچہ منہ نہیں کھولے گا نا تو ماں اس کو سونے کا لقمہ بھی نہیں دے سکتی, ڈاکٹر دوا نہیں پلا سکتا اگر مریض منہ نہ کھولے. ہدایت کی طلب آپ کے اندر سے جاگے گی, پھر دوسروں کو آپ کی دوسروں کی دعائیں آپ کو لگیں گی, اور اگر نہیں ہے تو اب اللہ آپ کو مجھے میدان حشر میں لے جا رہا ہے. یہاں سے آپ کو سورت کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. تصور میں لائیے ذرا, کیونکہ قیامت کا دن کھیل نہیں ہے. مالک یوم الدین نے سورت فاتحہ میں بتا دیا تھا کہ یاد رکھو تمہاری زندگی میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے. اس دن کی وحشت نفسی. آپ نے فرمایا انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے. کسی کی کوئی بات نہیں, کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا نام لے کے پیچھے ہو جائے, کوئی یہ نہ کہہ دے وہ نہ کہہ دے. اور اس وقت اللہ نبیوں کا حساب لے رہا, یعنی اب یہ جو آگے آئے تھے آ رہی نا, یہ انبیاء کے حساب سے متعلق ہیں. میں نے کتاب پڑھائی تھی الحمدللہ اٹلانٹا میں قیامت کا بیان، تو اس میں ایک پورا ٹاپک تھا انبیاء کی، انبیاء کا حق، انبیاء کی کیسے قیامت آئے گی یا ان کے ساتھ اس دن کیا ہوگا. تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے وہی باتیں اس وقت بھی یاد آ رہی ہیں کہ جو اتنی پیاری ہستیاں تھیں، جو اتنا کچھ کر کرا کے چلی گئیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، آپ میں بتائیے ذرا ان کو اس وقت کیا حالات ہوں گے. اور اس سے آپ سنتے وقت اپنا اور میرا سوچیں ہمارے ساتھ اس دن کیا ہوگا. یوم یجمع اللہ الرسل، وہ جس دن اللہ، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی وٹ واز دا ریسپانس آف یور نیشن، تمہاری قوم نے کیا جواب دیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم ہی نہیں، اتنی گھبراہٹ ہے، بھول جائیں گے اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ بات ہی نہیں یاد رہے گی، اور اپنی قوموں کے کرتوتوں پہ اتنے شرمسار ہے، ایک دم اسے نکلے گا اللہ ہمیں نہیں پتا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک دم پولیس مین کچھ پوچھے نا کاغذ کدھر ہے، تو لگتا پتہ نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں ساتھ رکھے بھی تھے کہ نہیں. خوف کی شدت ہے. ساتھ ہی نبی کہہ دیں گے آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت المائدہ، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، جس کو آج قوم نے خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا، ذرا دیکھیے ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. جب اللہ فرمائے گئے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ کیوں نہیں کہہ دیا وہ میرے بیٹے، مائی سن، سن گاڈ اور مدر، ٹرینیٹی، یہ کہانیاں سنتے ہوں گے آپ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مریم کے بیٹے، سب کو پتہ لگ جائے قیامت کے دن کھڑے ہوئے لوگوں کو کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں تھا، مریم کا بیٹا تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے آپ کو دی اور آپ کی ماں کو عطا کی، میں نے روح پاک سے آپ کی مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، میں نے تو اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا تھا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے اس حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا؟ یہ ہے مائدہ. تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہم، یہ دیکھیں بڑی یونیک دعا ہے، اللہم ربنا. عموماً دعائیں جو قرآن کی ہیں نا وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور مصنون دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں. یہ وہ دعا ہے جس میں اللہم ربنا دونوں آ گیا. کیا کہا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے. یہ وہی دعا جو ہر عورت افطاری کے وقت کرتی ہے کہ ہائے کہیں سے ٹریس عجیب ہی آ جائے، یہ کرتی ہے کہ نہیں؟ کل پرسوں سے کسی نے پکچر بھیجی ہوئی ہے، اگر اس میں پکچر نہ آتی تو میں نے ایم کیو فیملی میں ڈال دینی تھی، اتنی مزے کی پکچر ہے. ایک گپلا سا بچہ ہے موٹو، اتنی بڑی بڑی آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، اینک لگائی ہوئی ہے، اور کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر بھی آٹا چپکا ہے، ادھر بھی آٹا چپکا ہوا ہے، پیچھے ایک طرف بیلنا ہے، ایک طرف چمچا ہے، ایک چمٹا ہے، اور آگے وہ پیٹیز یا رول بنا رہا ہے اور لکھا ہوا ڈونٹ ڈسٹرب می، میں رمضان کی تیاریاں کر رہا ہوں. اتنی مزے کی پکچر ہے واللہ ہی، کہ وہ میں دیکھ کے ہنس رہی تھی کہ، اور ایک جو جس نے شیئر کی انہوں نے کہا آج کل میری ماں کا یہ حال. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا بھی دل کرتا ہوگا کہ مائدہ ہی اتر ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری عورتوں کو پکانے کا بہت شوق ہے. یہ بات سچ ہے، آپ میں سے کوئی نہیں چاہتی ہوں گی کہ مائدہ اترے. آپ کہتے نہیں ہم تو اپنے گھر کا کھاتے ہیں، ہم اپنا پکاتے ہیں، ہاں، کیونکہ اللہ نے بہت وقت جو دیا ہمیں. تو بہرحال انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی، تو کیا کہا کہ ہم پر آسمان سے خواب نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. لوگ کہتے کہاں سے رزق آتا ہے؟ ارزاق سے آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تھا وہ مطالبہ جو حضرت عیسیٰ سے کیا. پیچھے ہم نے منو سلوا کا ذکر پڑا تھا بنی اسرائیل کے ناطے میں، اس کے لیے تو بہت کلیئر بات تھی کہ آیا تھا منو سلوا، لیکن انہوں نے نہ شکری کی، اس کو فریز کرنے لگ گئے، سٹور کرنے لگے، پھر کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد. لیکن اب اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے موسیٰ سے یہ مطالبہ، حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا تھا، اب یہ اترا کہ نہیں اترا اس کے بارے میں اختلاف ہے. کیوں کہ جب کوئی قوم کوئی مطالبہ کر لیتی ہے اور پھر وہ پورا ہو جائے پھر بھی اللہ کی بات نہ مانے تو وہ قوم تباہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو روک لیا. یہی مطالبے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے تھے. تو اس لیے اگلی آیت جو وہ بہت کلیئر نہیں ہے کہ اترا تھا کہ نہیں اترا تھا. قال اللہ انی منزلہا علیکم, اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم, اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو پوچھ رہے ہیں عیسیٰ مریم, اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. ذرا سوچیے حضرت عیسیٰ کا دل کیسے اچھل کے حلق میں آئے گا, گھبرا اٹھے. تو جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا. کیا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا. دعا کریں کہ قیامت کے دن ہم بھی یہی کہنے والے بنیں کہ اللہ ہم نے اس قرآن کے پڑھانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی, جو آپ کا کلام تھا بس وہ بیان کر دیا لوگوں کے سامنے. اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے. یعنی آج عیسیٰ دنیا میں نہیں ہے تو ان کو نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے, ان کو نہیں پتا نصارہ کیا کر رہے ہیں. تو نبی جب تک موجود ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. جب وہ واپس چلے گئے اللہ نے بلا لیا, اب ان کو نہیں پتا پیچھے قوموں کا کیا حال ہے. اور اچھا یہ نہیں پتا قوموں کے حال دیکھ کر بعد میں بھی امتوں نبیوں نے رونا ہی تھا نا کہ ہم کتنا پیارا دین دے کر آئے. مثال دے رہی ہوں صرف سمجھیے گا کہ اگر آج جو قوم کے اور امت کے حالات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منوان پیش ہو رہے ہیں. روز ڈاکومنٹریز جا رہی ہیں یہ امریکن مسلمز, یہ اسپینش مسلم, یہ چائنیز مسلم, یہ اوسلو کے مسلم, یہ یورپین مسلم اور یہ سعودی عرب کے مسلم. تو مجھے بتائیے کوئی ایک پل بھی اللہ کے نبی کی روح کو چین پڑے گا؟ یہ تو شکر ہے اللہ کا اللہ نبیوں کو لے جاتا ہے پہلے سے. کتنی مشکل لگتی ہے اس مالی کو اس باغ کو دیکھتے ہوئے جس کا ایک ایک پتا محنتوں سے سجایا اور اس کو لوگ جب تنکا تنکا کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی محنت سے یہ میں نے تنکے جمع کیے ہیں. اللہ کے نبی تو بدر کے میدان میں رو رہے تھے کہ اللہ یہ 313 بڑی مشکل سے جمع ہوئے ہیں, آج ان کو نہ توڑنا. یہ تو وہ جانے جس نے محنت کی ہو کہ تنکا تنکا جوڑا ہوتا ہے پھر کوئی چیز بنتی ہے. اللہ کے نبی نے امت کیسے تیار کی تھی, آج میں نے آپ نے اس امت کی دھجیاں اڑتی بھی دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں لیکن اب پھر بھی دیکھیے ذرا نبی کی حسرت. پتہ ہے قوم بری ہے, پتہ ہے غلط کام کریں گے, لیکن ذرا دعا کے الفاظ میں نبی کی امت کے لیے محبت تو دیکھیے گا. فرمائے ان تو عذب ہوں فإنہم عبادک, پھر اب آپ اگر ان کو سزا دے دیں تو آپ کے بندے ہیں. یعنی میں بیچ میں نہیں آتا, مجھے حق نہیں ہے, آپ جانے آپ کے بندے. اور یہ بات دکھ کہہ کے اللہ کی محبت کو جوش دلایا جا رہا ہے. ہم ان تک پھر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. ہے کوئی اس سے خوبصورت دعا کرنے والا؟ یعنی اشارہ کیا کہ معاف کر دے, اللہ ہمیں بھی ایسے دل دے دے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ سلواتے سناتے ہیں, ان کو ہدایت نہیں ملنی, اللہ پکڑے گا, اللہ پوچھے گا. کبھی کسی کو یہ بد دعا نہ دیں کہ اس کو اللہ پوچھے گا, پھر آپ ہی نہیں دیکھ سکیں گے اس کا حال, اس کو اللہ ایسے پوچھے گا. دعا کیا کرے اللہ مجھے بھی اور میرے پیاروں کو سب کو معاف کر دے, بس ہمارے اوپر پردے رکھ لے. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کے سچ کی جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. اس کو کھولیے گا وہ چارٹ کو. یہ وہ ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ہائی لائٹ کیجئے اس کو 3 سیکنڈ کے لیے. ادھر دعا کیجئے کہ اللہم ارضنی, اللہ مجھ سے راضی ہو جا, کیونکہ اللہ ان کو کہے گا میں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ ذات کون سی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی تمام بادشاہی, زمان و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سچ کو اپنائیے, آج زندگی میں اگر آپ حق کے ساتھ لگ گئے نا, سچ کے ساتھ لگ گئے, تو اس دن سچ کی بالادستی ہوگی, کیونکہ یوم ینفع الصادقین صدقہم. زندگی کو سچائی پہ لائیے, ریالٹی بیسڈ کیجئے, فکشن, جھوٹ, گندی چیزیں, غلط چیزوں کو نکال کر پھینک دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور میں کیا یہ سب پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ حضرت عیسیٰ جب یہ سب بولیں گے تو کرسچینز کا کیا حال ہوگا اس وقت. وہ کہتے ہیں نا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ جو ننز بنتی ہیں ان کا کیا بلیف ہے, وہ کہتی ہیں جیزس کی برائڈز ہیں. وہ ایک وائٹ ہیبٹ کہتے ہیں, اس کپڑے کو سفید سے پاؤں تک پہنتے ہیں, سفید رنگ کا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم اس لیے پہن رہے ہیں, دنیا میں وہ شادی نہیں کرتی, چرچس میں رہتی ہیں, وہاں کھانا مطلب وہاں خدمت طریقہ ہے. کہتے ہیں مرتے ہی ہم جیزس کی دلہن بنیں گی. پہلی بات تو سوچیے کہ کبھی آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچیں تو ذہن میں کیا آتا ہے. باپ شفقت والا, ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے کل قیامت کے دن پیش بھی کریں تو کیا سوچتے ہیں کہ بیٹی, بڑا ایک مقدس رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی ہماری کوششوں کو دیکھ کے خوش ہوں کہ میری اس بچی نے یہ کام کیا, میری اس بچی کی یہ تڑپ تھی, اس نے یہ نیکی کی, اس نے وہ کی. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی سوچ کرسچنز کی, شوہر بیوی کا تعلق, ایک نبی کے ساتھ ایک شوہر کا تعلق, بیوی کا تعلق, اور ان ننس کا بنے گا کیا جو ساری زندگی بھی ایسی رہی اور وہاں جا کے پتا چلا کہ جیزس تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دن کی وحشتوں اور گھبراہٹوں سے بچائے, اور آج مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کہ آپ اور میں حقیقت میں اس کے اوپر لگ جائیں. یقین کریں وہ دن بڑا سخت ہے, قیامت کے دن جب اس طرح نبیوں کے ساتھ ہونے والا ہے تو میرے آپ کے لیے کیا ہوگا. اور ساری بادشاہت اس رب کے ہاتھ میں ہے جس کے نام پر آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورت مائدہ ایک بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے, اگلی سورت الانعام بہت خوبصورت سورت ہے. آئیے تھوڑا سا اس کے اندر آنے والی چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں میں اور آپ کیا پڑھنے والے ہیں. اس سلائیڈ کو بند کر دیجیے. آپ دیکھیے کہ سورت مائدہ کے بعد اب سورت الانعام آپ کو ایک دم ڈفرینٹ لگے گی. کیوں؟ جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورت الفاتحہ کے بعد اب یہ پہلی مکی سورت آئے گی. پہلے سورت فاتحہ آئی, پھر بیچ میں جتنی سورتیں ابھی تک پڑھی یہ مدنی تھی, اور مدنی سورتیں نسبتاً بوجھل ہوتی ہیں, احکامات ہیں, نہ اس میں اللہ کی تعریفیں زیادہ ہوئیں, نہ اس میں کائنات کا زیادہ ذکر ہے. سورت بقرہ کے اندر یہود کی باتیں چلتی رہیں, سورت آل عمران میں نصارہ کی باتیں چلتی رہیں, اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورت نساء میں معاشرتی احکامات تھے, سورت مائدہ میں آپ نے حلال حرام کے ناطے امت مسلمہ کی چیزیں دیکھ لی زیادہ. اب ہمارے پاس ایک بڑی پیاری سورت آ رہی ہے, یعنی یہ وہ صورت ہے جس کی ہر آیت کے ساتھ فرشتے اترے تھے, اکٹھی نازل ہو گئی تھی اللہ کے نبی پر. اس صورت کے اندر اللہ کی محبت بہت آپ کو ملے گی, کائنات پہ غور و فکر بہت ملے گا, اس میں بھی حلال حرام کی بہت ساری باتیں آپ کو مجھے نظر آئیں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان چیزوں کے لیے تیار کیا کہ پہلے تم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرو, پھر تمہیں ہر بات کرنی آسان ہو جائے گی. اگر ہم پوری سورت پر ایک نظر ڈالیے تو 165 ورسز ہیں سورت میں, آیت نمبر 1 سے لے کے 73 جو ہم پڑھیں گے اب انشاءاللہ. اس میں مشرکین مکہ سے مناظرے اور مجادلے ہیں, کیونکہ کراس کوسچننگ بہت کرتے تھے. امیجنیشن میں لائیے نا, مکہ کا ماحول ہے, اللہ کے نبی جا کے اللہ کی باتیں کرتے ہیں, تو وہاں کے جو لوگ مشرک ہو چکے تھے وہ بحث کرتے تھے, کیسے جی ایک کیسے ہے, اللہ سنتا کیسے ہے, ہمارے بت کیوں نہیں کچھ کر سکتے, ان سے وسیلہ کیوں نہیں مانگ سکتے, اس طرح کی باتیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 74 سے لے کر 94 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت توحید کا ذکر ہے, یعنی سارے نبیوں کی دعوت اسلام تھی, توحید تھی. پھر اس کے بعد 95 آیت سے لے کر 113 تک دعوت توحید اور شرک کی تردید ہے, یعنی آپ دیکھیں گے پوری صورت میں توحید اور شرک کے بہت سارے دلائل ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 سے لے کے 121 تک شرک فی تشریح, تشریح کیا تھی, شریعت سازی, یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی اجازت نہیں دی تھی اور آج والوں کو بھی اجازت نہیں دی کہ اپنی مرضی سے دین میں کچھ چیزیں گھڑ لیں, اس کا ذکر آئے گا. پھر آیت نمبر 122 سے لے کر 135 تک مجرم اور مغرور قیامت کا مکر و فریب, یعنی قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے, وہ لوگ جو دنیا میں جرم کر کے جیے, یہاں دنیا میں بڑے بنے رہے, قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سختی کا معاملہ آئے گا. اور اس کے بعد 155 سے 165 میں قریش کی بدعت ہے, اس میں انشاءاللہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں پھیلی ہوئی بہت ساری بدعت دکھیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے توحید جو آپ کے میرے لیے رکھی اس کے ساتھ کیا چیز ہے. اور آخر میں پھر آیت 155 سے 165 میں دعوت توحید اور رد شرک. پوری سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید جو بنی اسرائیل اصل میں وہی ابراہیم کے دین سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی سچے وارث ہیں اور وہی توحید کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں یہ وارث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ. اور اسی طرح شرک کی مختلف قسموں پر تنقید بھی ہے, اور توحید کی قسمیں اور توحید کے تقاضے ہیں. اس کے شروع کی آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ آپ اور میں ذہنی طور پہ اب اپنے آپ کو ریلیکس کریں. کیسے؟ کیا ہم اپنے رب کی تعریفیں پڑھنے والے ہیں, اس میں کوئی بوجھ نہیں پڑے گا آپ کے دل دماغ پہ. سورہ جب تک تلاوت ریڈی ہوتی ہے چند انفارمیشن اور شیئر کر دیتی ہوں کہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی, ہجرت سے تقریباً تھوڑا عرصہ پہلے. اور انعام سورت نام کیا ہے؟ کیٹلز, مویشی, کیونکہ اس میں وہ جانوروں کا ذکر ہے جن کو مشرکین مکہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اور اسی طرح سورت الاعراف کے ساتھ ہے, نازل بھی اسی طرح ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں اس پوری سورت میں 13 سالہ قرآن کا خلاصہ ہے, اور آخری الٹیمیٹم تھا مکہ والوں کو کہ تم سنبھل جاؤ ورنہ تمہاری بڑی سختی آنے والی ہے. آئیے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں, چاہے تو آنکھیں بند کر لیں, لیکن جب میں بولوں تو پھر آنکھیں کھول لیجئے, پتہ چلا آپ سوئی چکے ہیں. آئیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض, يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم, فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا, وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك, ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
الحمد لله. کتنا پیارا لگتا ہے قرآن. نیکسٹ ٹائم جب کبھی تلاوت پلے کریں گے تو آپ لوگ بھی ساتھ پڑھیے گا. لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے اٹلانٹا سے جب کیا تھا دورہ قرآن, تو اس سال ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا اور کافی زیادہ تلاوت سنائی تھی. اب آپ کو بھی سنایا کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اب آپ کو بریک تو ملنی نہیں, تو یہ آپ کی روحانی غذا. کھانا نہیں کھا سکتے تو روح کا کھانا تو کھانا ہی ہے نا, تو آپ لوگ بھی ساتھ پڑھیے گا تو آپ فیل کریں گے, ایک تو انرجی ہوگا, دوسری یہ کہ آپ کی آوازیں ریکارڈ ہوں گی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. شروع کریں. نیپ تو نہیں چاہیے, سونے کی اجازت دے نا تھوڑی دیر. الحمد للہ فریش ہوں, خوش ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں آپ اور میں؟ دیکھیں ہمارے جس آبھی بلکہ یہ آیتیں جو آئیں گی اس میں بھی آپ کو اس میں اشارہ ملے گا کہ جسم کا کھانا نہیں کھا سکتے تو کوئی بات نہیں, ہم روح کا کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے شروع کرتے ہیں. سورۃ الانعام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. تعریف اللہ کے لیے ہے. اس جملے کو سن کے کیا یاد آتا ہے؟ سورت فاتحہ. چار صورتیں قرآن میں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، آپ ڈھونڈ کے لائیے باقی دو، دو تو آپ کو پتہ چل گئے ہیں. تو جو صورت اللہ کے نام سے اور اس کی تعریف سے شروع ہو وہ ہوگی کتنی خوبصورت. کون سا اللہ؟ جس نے زمین و آسمان بنائے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. اور وہ کون سی ہے؟ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں. ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. آپ دیکھیے کہ پارے کے شروع میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ چل رہا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو رب مانا جائے، کریئٹر گاڈ، اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا. مکہ والے بھی اللہ تعالیٰ کو کریئٹر مانتے تھے، آج بھی مانتے لوگ. کبھی نہیں لوگ کہتے کہ دنیا کو عبداللہ شاہ غازی نے بنایا یا عبد القادر جیلانی نے یہ پہاڑ بنائے. یعنی دنیا بنائی اللہ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بت کے آگے بیٹھا بھی کبھی نہیں کہے گا کہ اس بت نے اس دنیا کو بنایا. لیکن جو شرک ہوتا ہے نا، وہ کہے کہ اللہ کو حاکم ماننا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اللہ تعالیٰ کو حق دینا، اس پہ شک کرتے تھے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے وجود کے دو حصے ہیں. یہاں دیکھیے کہ مٹی سے انسان کے وجود کی بات کی ہے، تو حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے. پھر اندھیروں اور روشنیوں کی بات ہے. جس طرح دنیا میں اندھیرے اور روشنی نا، اسی طرح ہمارے وجود کے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ جو میں آپ ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری حصہ ہے، یہ مٹی کے کھانے سے، مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کو کھانے سے بنتا ہے. اسی کو روزہ رکھا کر ہم اپنے قابو میں کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے وجود کے اندر ایک چھوٹی سی شمع جب دکھا رہی ہے نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روح، وہ روشن ہے. اس وقت جو آپ کو قرآن مل رہا ہے نا، بالکل یقین کریں، اگر آپ میری زبان سے پوچھیں تو روزہ رکھیں اور قرآن شروع کر دیں پڑھنا. کیا ہوگا؟ جسم کا کھانا نہیں کھا سکتے نا، قرآن کھانا، قرآن روح کا کھانا ہے، تو کچھ تو انرجی ملنی چاہیے. تو انرجی کھانے سے بھی تو انرجی ملنی ہے نا. آپ یقین کریں کہ میں بڑی بات نہیں کہتی، آپ روزہ رکھا کر چاہے سارا دن قرآن پڑھواتے رہے، تھکن نہیں ہوگی. میں اپنے آپ کو زیادہ ہیلدی فیل کرتی ہوں روزہ رکھ کے پڑھانے میں. گلے کو تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندر کی انرجی تو ہوتی ہے نا. تو قرآن جو ہے نا، میری آپ کی روح کی غذا. اس کی حفاظت کے لیے مجھے آپ کو سارا سال تیار ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ ذرا کائنات میں پھیلی ہوئی میری نشانیوں کو دیکھو. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے، ان قریب اس کے متعلق ان کو کچھ خبریں پہنچیں گی. یہاں ایک بات ہائی لائٹ کیجیے گا، دین کے نام پہ مذاق اڑانا. یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، لا یعلمون، ان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے. غافلون، غفلت میں تھے، ہدایت مل جائے گی. لیکن جس انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے وہ مستحضی ہونا ہے، جو یہاں لکھا ہوا ہے. جب کبھی کوئی دین کا یا دین کے کسی ریچول کا مذاق اڑانے لگتا ہے نا، اس کو ہدایت نہیں ملتی. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کا مذاق، ملا کا مذاق، لمبی شلوار کا مذاق، فلاں کا مذاق. آپ اپنے لیے نیت کیجئے کہ آج کے بعد کبھی میں نے دین کے کسی ریچول کا مذاق نہیں اڑانا، چاہے وہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ چار شادیوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو. کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے کہ کوئی دین پہ عمل کرتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ چھوڑ دے گا. چھوٹے بچہ بھی کوئی بات، چھوٹا بچہ بعض دفعہ معصومیت میں کوئی بات کرتا ہے، پھر ماں اس کا بات سب کے بیچ میں سناتی ہے، تو آپ دیکھیں بچے رونے لگتے ہیں، چڑتے ہیں، میری بات کیوں بتائی، پھر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. آج بھی بہت سارے لوگ دین پہ عمل کر سکتے ہیں، یقین کریں. فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ سر سے پاؤں تک خود کو چھپائے. سن گلاسز لگاتے ہیں، آنکھیں چھپاتے ہیں نا. آپ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز میں ڈال لیتے ہیں کہ پانی میں جاتے ہوئے پانی آپ تک نہ گھسے. تو اپنے آپ کو چھپانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ریلیکسڈ ہیں. فطرت عقل کہتی ہے سوکھ کے گھر جو پہننا ہے اندر، اوپر ابایا پہن کے نکل گئے. لیکن لوگ کیوں نہیں پہن کے جاتے مذاق؟ تو آپ نے نہ کبھی آج کے بعد کسی کا مذاق اڑانا ہے، نہ میں نے، اور نہ کبھی کسی کو دین کا تانا دینا ہے، نہ بے دینی کا. کیونکہ یہ چیز دوسروں کو دین سے بھی روکتی ہے اور ہمیں بھی روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بستی کا ذکر کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دی، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پکڑا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں, ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے اپنے زمانے میں بڑا دور دورہ رکھا, ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تم کو نہیں بخشا. اور یاد رکھیے آج ہماری سوچ ہے کہ آج کے دور میں بہت ترقی ہو گئی, حالانکہ یاد رکھیے آج کے دور کی جتنی ترقی نا یہ آرٹیفیشل ہے. مثلاً آپ دیکھیے گیجٹس ہیں, مشینیں ہیں, انٹرنیٹ ہے, اور آپ سیٹلائٹس میں جا رہے ہیں, وٹ ایور. پہلے دور کے جو لوگ تھے نا فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے. کبھی آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق اور پیرامڈس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے, ایک زرز کی جگہ نہیں ہے اس میں, اتنے اونچے. آپ جہاں کھڑے ہیں نا تو پہاڑوں کی جگہ اونچے ہیں, کیسے بنے؟ کیا وہاں ان کے پاس کوئی بلڈوزر تھے یا ان کے پاس کرینے تھی؟ لیکن انہوں نے ایک ایک قطرہ خود جوڑا. آپ آگرہ کا جو تاج محل ہے کبھی اس کو جا کے دیکھیے, کوئی جوڑ نہیں ہے اس کے اندر, پورے ایک پہاڑ کو کاروینگ کر کے جوڑا گیا. کیا مطلب؟ ان کے پاس زیادہ چیزیں تھیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس ترقیوں پر ناراض تھا؟ نہیں. اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں جو ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوموں کی ترقی بری نہیں لگتی, لیکن جب دنیا کی دولت, مال یا علم یا تعلیم ملتی ہے تو اس کے ساتھ جو جرمز آتے ہیں نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. فرمایا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں فاہلکناہم بزنوبہم. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا. کب؟ جب انہوں نے کفران نعمت کیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا لیا. جہاں یہ ریالٹی ہے نا کہ دنیا کی ترقی بہت ہو جاتی ہے اور لوگ خوشحال ہوتے ہیں, وہاں ایک فطری سی بات دیکھی گئی ہے کہ جو قومیں یا جو انسان, ایون انڈیویجولس, چار لفظ پڑ جائیں گے گردن اکڑ جائے گی, چار پیسے آ جائیں گے اللہ کی بات اچھی نہیں لگے گی, نافرمانی آنے لگتی ہیں تو اللہ گناہوں پہ پکڑتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کسی ملک میں زلزلہ آئے یا طوفان آئے نا تو سائنسدان یا جو بھی جیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس کی فزیکل ریزنز بتا رہے ہوتے ہیں, ہواؤں کا رخ بڑھ گیا, سونامی آ گئی, زمین ہل گئی, زلزلہ آیا. اللہ تعالیٰ ہر تباہی یا کلیمیٹی اور جو خرابی آتی ہے اس کی وجہ بتا رہے فاہلکناہم بذنوبہم. آج آپ دیکھیں لوگ میوزیمس دیکھنے جاتے ہیں, ایجپٹ تو میوزیم سے بھرا پڑا ہے, آپ نیو یارک جائیں میوزیم سے بھرا پڑا ہے. جس بندے کو یہ آیت یاد ہوگی نا وہ کبھی میوزیم میں جا کر خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے کیسے قوموں کو یہ روئنس جو بنتے ہیں, جو موجو داڑوں کے اور سندھ کے ہڑپا کے جو آثار قدیمے آپ دیکھیں اس میں سے بت نکلتے ہیں. ڈانسنگ ڈال کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, فائٹنگ بول, آج بھی ہمارے ملک میں ان چیزوں کو پکڑ کے میوزیمز میں رکھتے ہیں اور ہزاروں روپے ٹکٹوں کے نام پر لوگ دے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبرت دیکھو, کلچر کے ساتھ عبرت ہونی چاہیے, بے حیائی نہیں آنی چاہیے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ہی دیکھیں, اللہ نے فاہلکناہم بذنوب, اتنے بڑے بڑے تھے سب چلے گئے. آج ہم اپنی موت کا سوچے ہم کہتے ہیں ہائے میں مر گئی دنیا کا کیا ہوگا, ہائے میرے ہسبینڈ کے کپڑوں میں ہزار بند کون ڈالے گا, ہائے میرے بچے کے منہ میں نوالے کون ڈالے گا, سب چلے گئے. انگلش میں کہتے ہیں کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیو پیپل, کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا چلنی نہیں ہے, آج چل رہی ہے. تو مجھے آپ کو اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ وہاں جا کے کیا جواب دینا ہے, نہ کہ ہر وقت ہم بچوں کو اسپون فیڈنگ کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو اپنا محتاج کر دیں. پھر فرمایا وانشأنا من بعدہم قرناً آخرین, پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قوم کے لوگوں کو اٹھا لیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ لوگ مان جائیں نا کہ اللہ ہے, لیکن جن کے دل میں ہدایت نہیں ہوتی نا وہ معجزے مانگتے ہیں. اسی لیے فرمایا پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے, لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, تب بھی انہوں نے جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے, تب بھی حق کا انکار کرنے والے یہی کہتے یہ تو کھلا جادو ہے, کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا, اگر ہم کہیں سے فرشتہ اتار بھی دیتے تب تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی, اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی تو انسانی روپ میں ہی اتارتے, اور ان کو اسی شک میں مبتلا رکھتے جس میں وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ان کو اعتراضات تھے, کہتے تھے کہ اللہ کے نبی انسان کیوں ہے. اچھا مزے کی بات دیکھیے, چاہے اللہ کے نبی کا اپنا دور تھا یا آج کا دور ہے, نبی انسان تھے کہ بشر تھے, نور تھے کہ کیا تھے, اس پہ ہمیشہ ہی لوگ شک میں رہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ اگر فرشتے میں نازل کر بھی دیتا, آنا تو اس نے بھی انسانی شکل میں تھا, تو شک تو ان کو پھر بھی رہنا تھا. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں آپ اس پہ دل میلہ نہ کریں. وَلَقَدِ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, ما کانو بھی یستہزئون، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، چٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ذرا امیجینیشن میں لائیے، دین کی خاطر اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا گیا، میرا آپ کا اڑا لیا گیا تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ کہ میری آپ کی عزت کوئی زیادہ بڑی عزت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑی ہے؟ نہیں. تو کبھی آپ کو لگے کہ میں کوئی کام کروں گی اور میرا مذاق اڑایا جائے گا؟ جیسے ایک سسٹر تھی تو کہنے لگی کہ میں نے حجاب شروع کیا، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی ایک جگہ میں گئی اور میری دوست تھی، مجھے کہنے لگی یہ تم کیا ماسی بن گئی ہو. اور ایک نے کسی موقع پہ کہہ دیا کہ تم اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہو. کہتی غصے میں میں نے آ کر اپنا حجاب پکڑا، جا کے پٹک دیا، میں نہیں آج سے پہنوں گی. تو پھر آپ کی عمر 10 سال چھوٹی ہو گئی. مذاق اڑوایا جانا اللہ کے ساتھ سچائی کی علامت ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کیا بری سی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں نا، کہ للہ کہتی کہتی میں خود ہی للہ ہو گئی. محبت میں تو لوگ دیوانے بنے، مجنو بنے، پاگل بنے، ان کی لوگ داستانے بنے، لوگ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے اگر اللہ کی بات ماننے پہ کوئی مذاق کر لے تو اسمائل دے دیں، کیا رجا. لوگ تو پرومیننٹ ہونے کے لیے اتنے پیسے لگاتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی بال رنگتے ہیں، کبھی بالوں میں ٹماٹر لگاتے ہیں، مٹر لگاتے ہیں. تو اگر آپ میں اگر لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، صرف آپ کو کانفیڈینس چاہیے. ریئلی آپ کے اندر اگر جرت ہوگی نا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کا کسی بات پہ مذاق اڑا سکے. اڑاتے ہیں تو اڑانے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑاتے تھے تو آپ کہتے تھے پتہ نہیں کس کا اڑا رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، میں تو مزمم نہیں ہوں. تو لہٰذا اسلام پہ عمل کرنے کا کانفیڈینس لائیے، اور یہ کانفیڈینس بہت ضروری ہوتا ہے. یوتھ کا تو ایک اپنا کانفیڈینس ہوتا ہے. آج ہم کیوں فالوورز بنتے ہیں؟ ہمیں لیڈر بننا ہے. آپ کو گاڑی چلانے کا موقع ملے یا گاڑی میں بیٹھ کے اگلے کی مرضی سے ادھر جانا جدھر وہ لے جائے، کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی گاڑی، جدھر جانا ہوگا جائیں گے. تو آج معاشرے کے رخ پہ رمتے ہوئے جو سب کریں وہ نہ کیجیے، بلکہ اگینسٹ دا ٹائڈ چاہیے، دوسری طرف اپنے آپ کو لے جائیں گے. اس سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. فرمائی ان سے پوچھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، آپ بھی بتا دیجئے. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اب دنیا میں کوئی سپر پاور ہو، کوئی سپریم پاور ہو، تصور میں کیا آتا ہے؟ اوف ڈرو، بڑے خوفناک ہو گئے، اب لوگوں پہ ظلم کریں گے. اللہ کہتا ہے سب کچھ میرا ہے، لیکن میں کون ہوں؟ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. کتب علی نفسہ الرحمہ سب سے خوبصورت آیت ہے سورۃ الانعام کی ابھی تک آنے والیوں میں. اللہ اتنا کچھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی وہ رحیم ہے، رحم والا ہے. ہم ہوں تو ذرا سے چار پیسے آ جائیں ہماری اکڑی نہیں ختم ہوتی. اس لیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کریں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا، اس کو پا کر آپ کے دل میں نرمی ہے کہ نہیں، عاجزی ہے کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ نہیں، کیا آپ ہر وقت لوگوں کے ساتھ یس نو پہ آئے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نرمی دے دے، آسانی کرنے والے بن جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ میرے آپ کے اندر نرمی آئے گی نا، دوسروں کو دین بھی اچھا لگے گا. یاد رکھیے جس قسم کے لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو دین ویسے ہی لگتا ہے. سختی کے ساتھ لوگ کام دین کا کریں گے نا تو لوگوں کو دین سخت لگے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کریں گے، لوگ کہیں گے دین پڑھا لکھا ہے. خوبصورت لوگ دین کا کام کریں گے، لوگ کہیں گے دین خوبصورت ہے. پھوہڑ طریقے سے آپ دین کو پیش کریں گے، لوگ کہیں گے دین پھوہڑ ہے. کیونکہ دین بے جان چیز ہے، اس کو میں نے اپنے ریپرزینٹ کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، کیا میں دین کی بیسٹ ریپرزینٹیٹو ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس چیز کا حقدار بنا دے کہ ہم اس کتاب کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے خوبصورت طریقے سے پیش کر سکیں. پھر اس کے بعد فرمایا اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر جلدی سے تم کو نہیں پکڑتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. دنیا میں رحیم ہے تبھی تو کھا پی رہے. لوگ اتنی غلط حرکتیں کر کے بھی مستیاں کرتے ہیں، اللہ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑتا. بعض دفعہ اولاد برے کام کرتی ہے، ماں باپ پکڑ نہیں سکتے. بچے آگے سے چیخ چوک کے باہر جاتے ہیں اور ہی شور مچائیں گے. ماں باپ کہتے ہیں اب تمہیں کیا کہوں؟ تو اللہ تو پکڑ سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اگر کوئی آپ سے یہ مطالبہ کرے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حسبی اللہ، میں تو نہیں چھوڑتی اپنے اللہ کو. آپ چھوڑے، آپ دیکھیے کہ میں کیوں چھوڑوں اتنے پیارے رب کو؟ میں تو نہیں مانتی. یعنی بچوں والا سٹائل بنا لے، کیوں چھوڑوں؟ کمی کیا میرے رب میں؟ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. یہ اپنے بتوں کو کھانے کھلاتے تھے, ان کے آگے پرشاد رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو اپنے بتوں کو کھلاتے ہو اور ہمارا رب تو ہمیں کھلاتا ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں, اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے. ولا تکونن من المشرکین, لیکن تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا, یعنی ماحول کا اثر نہ قبول کرو, لوگوں کے ساتھ ان کے حالات کے مطابق بات نہ کرو, جیسے وہ ہیں تم ویسے نہ بنو بلکہ اپنی آئیڈینٹی محفوظ رکھو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی. اس آیت کا نمبر بھی نوٹ کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں. ہمیشہ جب بھی آیتوں پہ آؤں میں ساتھیوں کو کہتی ہوں, کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ کوئی آپ کا پیارا, آپ کی دوست, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کے شوہر جی, کوئی بھی جن کو آپ محبت کرتی ہیں نا, وہ آپ سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں ایسا جو آپ پورا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا یہ نہیں کرنا, تو کیا جواب دیں؟ نہیں نہیں ایسا نہ کریں, گناہ جہنم, آپ کافر ہو جائیں گے, آگ میں جائیں گے. نہیں, یہ آیت یاد کر لیجیے, انی اخاف, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, انا سعیتو, اگر میں نے اس کی نافرمانی کی, ربی جو میرا رب ہے, عذاب یوم نظیم, بڑے دن کے عذاب سے. آپ بھولے بن کے ڈھیلے بن کے کہہ دیجئے مجھے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے ڈر لگتا ہے, پھر بڑا ہی کوئی سخت دل ہوگا جو اللہ کی بات پھر بھی آپ سے نہ منوائے یا اللہ کی بات کے خلاف آپ کو لے جائے. اور اس رب کی ضرورت کتنی ہے, میں یسرفن خجاؤں میں فقد رحمہ, اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا. دعا کرے اللہ میں اس دن کی سزا سے بچا لے اور دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑے. اور یہی نمایاں کامیابی ہے. آگے آپ کا میرا بیلیف ہائی لائٹ کیجئے گا, پھر کہہ دوں بڑی پیاری آیت ہے تو مائنڈ نہ کیجئے گا, لیکن حقیقت میں بڑی خوبصورت آیت ہے, مسلم بیلیف کو ثابت کرنے والی آیت. اور وہ کیا ہے, وہیں یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہوا, وہیں یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر, اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. از اٹ ٹرو؟ اچھی خوراک کھا لیں, اچھے ڈاکٹرز کو دکھا لیں, ہر سال فل چیک اپ کروا لیں, بیماری آنی ہے تو آئے گی. آپ اپنی اولاد کو جو مرضی کہہ سن لیں, اگر ان کی طرف سے کوئی صدمہ آنا ہے تو آنا ہے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے. اگر آپ کو مجھے اس آیت کا یقین آ جائے نا تو ہم ضرورت والے ہو جائیں گے. ہم بہت ساری باتیں لوگوں کی صرف اس لیے مان لیتے ہیں, ہائے پھر وہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, ہائے وہ چھوڑ گئے تو کیا ہوگا. نہیں, رب نہیں چھوڑتا. اور یاد رکھیے, کعبہ کا پردہ تھام کر بھی کوئی آپ کے حق میں دعائیں کرے نا, ماں باپ جا کے کعبہ میں دعائیں کریں, اللہ میری بچی کو خوش رکھنا, اللہ میری بچی کو خوش رکھنا, صدمہ آنا ہے چھوٹ آنی آ کرے گی, کر لو جو کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے نہیں ابھی چاہا. اور ساری دنیا آپ کو بد دعائیں دینے لگے, اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کا بال کبھی کا نہیں بگاڑ سکتے, پھر مجھے کسی کی کیا پرواہ. یہ ہے وہ چیز جو توحید کے ساتھ ضرورت دیتی ہے. میں کیوں ڈروں؟ میں تم سے کیا کھاتی ہوں؟ میں آپ کے گھر سے کھاتی ہوں, مجھے آپ سے کیا لینا ہے؟ میں رب کو نہیں ناراض کرتی. عقیدہ عمل میں ڈھلتا ہے, اسٹرانگ بلیف اسٹرانگ ایکشن. عمل کمزور کب ہوتا ہے ہمارا؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, بچوں سے ڈرتے ہیں, نوکروں سے ڈرتے ہیں, غیروں سے ڈرتے ہیں. نہیں, اپنے رب سے ڈریں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا پھر کتنی ضرورت آپ کے اندر آئے گی. کہا ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اور یہ قرآن میرے سوری ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور یہ قرآن میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے, ومن بلغ, اس کو ہائی لائٹ کیجئے, اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو وارن کر دوں, آگاہ کر دوں, متنبہ کر دوں. دعا کیجئے یہ قرآن میرے آپ کے ذریعے دوسروں کو پہنچے. اے اللہ مجھے اس قیام کے لیے چن لے, اے اللہ یہ کتاب میرے ذریعے دوسروں کو پہنچے. دیکھیے لوگوں کو اللہ نے دینی تو ہے ہی ہے, جن کے نصیب میں ہدایت ہے, تو کیوں نہ میری آپ کی کوششوں سے مل جائے. آنا تو لوگوں نے ہے، میرے کہنے پہ آ جائیں، میرے بلانے پہ آ جائیں، میری کوشش پہ آ جائیں، میرے کھانے کی دعوت پہ آ جائیں، یہ تڑپ رکھا کریں، اللہ سے کہا کریں اللہ مجھے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. میں ہدایت نہیں دے سکتی، بس مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہدایتم محتدین، کہ اللہ ہدایت والوں کی ہدایت کا ذریعہ مجھے بنا دے، کیا بگڑے ہوئے کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، سوری، اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو، کیا تم لوگ واقعی یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہ ایک ہے. ذرا اس ایک لفظ پہ پیار سے سوچئے تو صحیح، کچھ چیز میرے پاس ایک ہی ہونا تو میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. ایک بیٹا ہوتا ہے نا ماں کے دل میں رہتا ہے، ایک بچی ہوتی ہے آنکھوں کا تارا ہوتی ہے. آپ کے پاس 10 جوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، ایک جوتا ہوگا آپ کو بڑی فکر ہوگی چوری نہ ہو جائے. آپ کے پاس ایک چیز ہوگی نا ہر وقت آپ کہیں گے جی ایک ہے، بڑی قیمتی ہے. تو اللہ کتنے ہیں؟ ایک اللہ ہے، اس کی قدر کریں. اگر وہ ناراض ہو گیا تو کدھر جاؤں گی؟ اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح بغیر شبہ کے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں ان کو کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے. اصل بات ہے کہ شرک دنیا کا اندھیر ہے. جو دنیا میں شرک کرے گا نا آخر میں جہنم کے اندھیروں میں رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اب قیامت کا ایک منظر، بالکل اپنے آپ کو ذہنی طور پہ وہاں لے جائیے. وہ یوم نحشرہم جمیعا، اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم خدا سمجھتے تھے اپنا، تو اس کے سوا کوئی فتنہ یا بہانہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اس وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے. دعا کیجیے اللہ میں ایسے لوگوں میں نہ کرے. سن تو رہے ہو لیکن عمل کے لیے نہ سن رہے ہو. صرف اس لیے سن رہے ہو کہ اس میں سے نقص کیا ڈھونڈنے ہیں، اس میں سے غلطیاں کیا نکالنی ہیں. وہیں یارو کل آیت لا یؤمنو بہا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حج یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک تو پرانی کہانی کے سوا کچھ نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ 1400 سال پرانی کتاب پڑھ رہے ہو. ایک سسٹر تھی تو وہ ذرا موڈ اسکاٹ دوستوں سے تعلق رکھتی تھی، قرآن کلاس میں آنے لگ گئی. اب کیا وہ خوش تھی بڑی، کہتی آپ کو بتایا میں اپنی دوستوں کو کیا کہہ رہی ہوں، میں یہ تو نہیں کہتی میں قرآن پڑھنے جا رہی ہوں، کہتی ہوں میرا مذاق اڑائیں گی. پرانی کتاب 1400 سال پرانی، تو کیا کہتے؟ میں ان کو کہتی ہوں میں عربک کورس کر رہی ہوں. خوش، آپ خوش کہتے ہیں؟ خوش خوش کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے وہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ مسلمان قرآن پڑھنے کو آؤٹ ڈیٹڈ کریں. مکالے بھی یہی کہتے تھے 1400 سال پرانی کتاب. یہ 7 پارے پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہو ایک بار بھی کیا پرانی کہانیاں پڑھیں؟ آپ پرانی انگلش کی بک کھولیں آپ کو پڑھی نہیں جائے گی آپ سے. اولڈ اردو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، نیو تو نہیں آتی، اولڈ بھی نہیں آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ تو بالکل یاد رکھیے کہ یہ کتاب اتنی خوبصورت کتاب ہے، لیکن جن کو نہ سمجھنا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہم ینہون عنہ وینہون عنہ، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. کہا وہ اس سچی بات کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دوست قرآن نہ سیکھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں پھر ہم پہ تنقید کریں گے. ابھی تم سب ایک جیسے ہیں نا، پھر یہ آ کے تنقید کریں گی، پھر یہ آ کے نوٹ کریں گی. چپ چپ چپ، ابھی اور مستی کر لو، ابھی ہم سویٹ ٹین ہیں، ابھی 16 سال کی عمر ہے، ذرا 20-25 کے ہو جائیں، اچھا شادی ہو لے، اچھا بچوں کی شادیاں ہو لیں، اچھا 80s میں جا کر پھر ہم بہت نیک بن جائیں گے. اس لیے دین سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سرکس سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر ان کو شعور نہیں. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. کیا آپ کو ایک ایسا بچہ نہیں نظر آ رہا جو ریزلٹ والے دن کھڑا اپنے ٹیچر کو کہہ رہا ہے ایک بار پھر پیپر دینے کا کی اجازت دے دیجیے, پھر میں دیکھیے بہت اچھا پڑھ کے آؤں گا. کبھی گریجویشن ڈے پہ بھی کسی کو کوشچن پیپر ملا؟ نہیں, اس دن تو رپورٹ کارڈز ملیں گے. تو آج میں نے اپنے جو کرنا ہے آج کرنا, کل اس کا وقت نہیں رہے گا. در حقیقت یہ بات وہ محض اس لیے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی, ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے منع کیا جاتا تھا. سوچیے ذرا, کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرئنس کیا؟ بہت شدید بیمار ہو گئے, جان کے لالے پڑ گئے, تو آپ نے مانگا اللہ ایک بار زندگی دے دے, بالکل تیری پسند کی بن جاؤں گی. پھر اللہ نے صحت دے دی, کچھ دن اثر رہا, پھر دنیا کے غموں میں کھو گئے. کوئی غم آ گیا, کسی دن بچہ اسکول سے نہیں آ رہا, پریشان ہے, غم ہے, پریشان ہے, دکھ ہے, ہاسپٹل سے کوئی فون آ گیا, اوف بس اللہ آج کے بعد یہ وقت گزر جائے میں بڑی نیک ہو جاؤں گی. پھر کیا ہوتا ہے, آج کیا ہوں, پھر وہی ہوں. اللہ کہتے ہیں ان کو ایک دفعہ جہنم کا غوطہ دلا کر واپس بھی دنیا میں بھیج دوں گا نا, یہ پھر وہی کریں گے جو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ایسے سٹبن ہونے سے بچائے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے, اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں جھوٹی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ ہے بس دنیا کی زندگی ہے, سچ کے نہیں. آج کے انسان کی مصروفیات دیکھ کر, اس کی ترجیحات دیکھ کر, پرائیورٹیز دیکھ کر, اس کی گھبراہٹیں دیکھ کر, اس کے غم اور ہم دیکھ کر, اس کی قرضوں کی قسطیں دیکھ کر, اور اس کے اوپر اتنی لائبلٹیز اس کو دیکھ کر, کیا سچ یہ نہیں لگتا کہ زندگی دنیا کی موج کرو, مستی کرو, عیش کرو, اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. یہی چیزیں تو دنیا میں قدم جماتی ہے بندے کے, ورنہ کسی کو پتا ہو نا ٹرین آنے والی ہے تو سامان باندھ کے بیٹھتا ہے, کیونکہ اس وقت تو جمع کرنے کا بھی وقت نہیں رہے گا. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. آپ بھی میں بھی تصور کی آنکھوں سے سوچیں. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے, یا یہ فکشن ہے, یہ مٹ تھی, یہ ایسی مولویوں کی باتیں تھی جو تم ٹال دیتے تھے, یہ مولوی ڈراتے بڑا ہیں, کیا کریں, اسی لیے تم آتے کوئی نہیں ان کے پاس. نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا, شکر ہے بچ کے آ گئی, میرا تو بی پی ہائی ہو گیا, میرا تو دم گھٹنے لگا. اللہ وہاں میدان معاشر میں کھڑا کر کے کہہ رہا بتاؤ یہ فکشن ہے, یہ فیک ہے, یا یہ ریالٹی ہے. یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہے. تو کیوں نہ آج اس حقیقت کو مان لیا جائے. دیکھیے کل میدان حشر میں جا کر جو دیکھنا ہے نا مومن کو, وہ دنیا میں دیکھتا ہے, بس اتنا کو فرق ہے اس کی ویژن میں. اس کی نظر بڑی تیز ہو جاتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری ویژن ہوتا ہے مومن کا, وہ دور سے دیکھ لیتا ہے, اوہ ہو وہاں جا کے کھڑے ہو کے رب کو جواب دینا ہے, آج اسی دے ہو جاؤ. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنی انکار حقیقت کے جرم میں عذاب کا مزہ چکھو. اب ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر لے میں آ رہا, قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, اور سورۃ النام میں آپ کو بلقاء اللہ بہت ملے گا, اللہ کی ملاقات, میٹنگ ود اللہ. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. نہیں کوئی نہیں ہونا, ایسے ہی دیکھنا, ایسے اسمائل دوں گی, شولڈر پہ بیگ اچھالوں گی, گاڑی کی چابی یوں گھماؤں گی, ٹپ ٹپ چلتی نکل جاؤں گی, دیکھنا اللہ نے کچھ نہیں کہنا. یہ لوگوں کا کانسیپٹ آج قیامت کے لیے. موت کا فرشتہ آئے گا, گھوری ڈالوں گی, وہ بھاگ جائے گا, اور جب منکر نکیر آئیں گے نا تو ایسی خوبصورت باتیں کروں گی نا کہ وہ کہیں گے بس اللہ یہ بس یہ ٹھیک کہتی ہے. وہاں جا کے پتا چلے گا گھگی بنے گی, پیچھے پڑ کے آئے ہیں ابھی, حضرت عیسیٰ کی گھگی بنی, اللہ میں نے نہیں کہا اسے, اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, اور نفسی نفسی ہائے علاج میری جان بچ جائے, میری بچ جائے, تو کیا میرے آپ جیسے وہاں جا کے لمبی کہانیاں سنائیں گے. یا پولیس مین پکڑ لینا گاڑی میں تو ایک دم بھول ہی جاتا ہے کہ گاڑی میں کاغذ رکھے بھی ہیں کہ نہیں. لوگوں کی شکل پہ چار رنگ آتے چار جاتے ہیں. وہاں جا کر یہ ساری باتیں ہونی ہیں. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی بیشی ہو گئی. اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. امیجن تو کیجیے, آج کہتے ہیں ہیوی ویٹ تھنگس, قیمتی موٹی چیزیں, وزنی چیزیں, ڈیوریبل تھنگس, خوب چلنے والی, بھاری فرنیچر, بھاری گاڑیاں, بھاری پردے, اور اگر اللہ کی نافرمانی سے لیں اور اس کا حق نہ دیا, زکات نہ دی, تو وہاں وہ سب کندھوں پہ لا دی جائیں گی. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. تو بات سمجھ لو کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, لوگو دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا. یہ ہے قرآن کا حسن, ایسے دل اچاٹ کرواتا ہے بیکار چیزوں سے کہ کہنا ہی نہیں پڑتا, اور آخرت کی تڑپ لگ جاتی ہے کہ ولد دار الاخرہ, اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا ہی مقام خیر بہتر ہے. کن کے لیے؟ سب کے لیے نہیں, سوری, سب کے لیے تو نہیں ہے. کن کے لیے؟ للذین یتقون, ان کے لیے جو بچتے بچاتے گزریں گے, اسراف سے بچیں گے, فضول خرچیوں سے بچیں گے, مال کو ضائع کرنے سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, سود سے بچیں گے, بس وہ حلال پہ کفایت کریں گے, ان کے لیے آخرت بڑی خوبصورت ہے. افلا تعقلون, کیا بس تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو عقل مند ہے وہ لوگ جو اس دنیا میں پیسہ نہیں ضائع کرتے. ایک ایک پینی کا کل حساب ہوگا. ایک پیسہ آپ کسی گلے میں ڈالتے ہیں اور اس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے, کوئی پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے یا کوئی روح کی بھوک مٹاتا ہے, اور ایک بڑی سی نوٹوں کی دتھی آپ ڈالتے ہیں ایک فنکشن کے نام پہ, ایک رسم کے نام پہ, 500 لوگوں کو بلایا, 6-7 کھانے کھلا دیے, 6-7 ڈشز کھلا دی سویٹ کے نام پہ, کتنے دن, کب تک, اور جا کے باتیں کرتے ہیں, اتنا کھلا دیا, بیمار ہو گئے, کیا کام میں آیا, کدھر لگتا ہے میرا آپ کا, میں خود کہاں لگتی ہوں. 24 گھنٹے, ہر گھنٹے میں 60 منٹ, 60 کو 24 سے ضرب جا کر دیجئے گا, اتنے منٹس میرے آپ کے پاس, اور ہر منٹ کو پھر 60 سے ضرب دیجئے سیکنڈز, کدھر جاتے ہیں. اور یہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جان پہ پڑے ہوئے ہیں, سارے کام ادھر ہونے ہیں, اس وقت ہی تو سارے کام کروں گی تو نبٹیں گے, ورنہ کب نبٹتے ہیں. چلتے پھرتے سنتی ہوں بیٹھ کر, ساری مشورے باتیں بھی ابھی کرنی ہے مجھے. ذرا سوچئے ہم کتنی کمی کرتے ہیں اللہ کے حق میں. نماز میں بیٹھ کے پلاننگیں کرتے ہیں کہ آج رات کو کیا بنائیں, ہماری تو نماز کا بھی یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ. اب جب قوم کا یہ حال تھا تو ایک سچا دل والا کیسے خوش رہے؟ تو اللہ کے نبی کڑتے تھے, جلتے تھے, غصہ نہیں. نوٹ کیجئے گا بات کو, قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے. اگر آپ کو رنج نہیں ہوتا نا لوگوں کی ان باتوں پہ, تو ایمان نہیں ہے محمد والا, صلی اللہ علیہ وسلم والا. کڑا کریں اپنے ارد گرد والوں کے بے دینی پہ, کڑیں اپنی خسمستیوں پہ, کڑیں, غصہ نہیں کرتے تھے. دیکھیے سچا دیندار غصہ نہیں کرتا, دکھی ہوتا کہ ان کو عقل نہیں ہے, یہ اپنے بارے میں کتنے غلط فیصلے کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. جس کو نہیں پتا اس کو تو کوئی سمجھائے, جس کو پتا ہے اس کو کون سمجھائے, سوتے کو تو کوئی جگائے, جاگتے کو کون جاگتے کو کون جگائے. تو کچھ لوگوں کا یہ حال ہے, تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے, بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے, مگر اس تکذیب پر, ان اذیتوں پر جن کو پہنچائی گئی تھی, انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی. اے اللہ ہمیں بھی مدد اپنی دے, اللہ ہمیں سچا درد دے دے انسانیت کا, اور اس کا اعلیٰ درجہ عطا کرا, اور اللہ پھر اس کا بہترین اجر عطا فرما. اللہ اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا فیہا, اللہ ہمیں درد دے, یا اللہ لوگوں کی بے دینی پہ سچی تڑپ دے دے, اور یہ تڑپ بے عملی میں نہیں, عمل میں ڈھلے, کام کریں اور تڑپیں, اور لوگوں کے لیے سہولتیں بنائیں, لوگوں کو اور اچھی بات بتا اور سنا سکیں, تاکہ ہماری بھی کوئی نجات کا سامان بن جائے. فرمائے حتی تاہم نصرنا, یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تم کو پہنچ ہی چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی تڑپتے تھے، اللہ ابو جہل کو لے آ، عتبہ کو لے آ، شیبہ کو لے آ، جن سے محبت تھی۔ دیکھیے بچپن ادھر گزرا تھا مکہ میں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، 40 سال تو ایک عمر گزر ہی چکی ہوتی ہے اس وقت تک۔ تو اللہ کے نبی کو ان لوگوں کی صورتیں یاد آتی تھیں، شکلیں یاد آتی تھیں، پھر آپ کہتے تھے ہائے یہ کیوں نہیں آتے، لیکن اب وہ فاسق تھے، ان کو آنا نہیں تھا، طلب نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کریں، آپ ان کی بے رخی پہ پریشان ہیں، تو جائیے پھر اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈیے یا آسمان میں سیڑھا آئیے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کریں۔ بڑی سخت آیت ہے نبی کے اعتبار سے، کہ جب یہ خود نہیں ہدایت دینا چاہتے تب آپ ان کو کیسے دیں گے، لائیں کوئی ایسا معجزہ جس سے ان کی آنکھیں کھلیں، ان کی پھر بھی نہیں کھلنی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن نہیں چاہا کیونکہ انہوں نے خود نہیں چاہا۔ اللہ کی چاہت میری آپ کی چاہت کے برابر ہے، جب میں اور آپ چاہیں گے پھر اللہ چاہے گا، ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے آنے کے لیے پہلے آپ کو مجھے چاہت چاہیے۔ فلا تکونن من الجاہلین، پس نادان مت بنو۔ اچھا اب یہاں تک سن کے نا ایک دم بلڈ لو ہو رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا میرا، میں اس درد کو محسوس کر پا رہی تھی کہ جو اللہ کے نبی کے دل میں اپنے دوستوں رشتے داروں پیاروں کے لیے تھا۔ اب اگلی آیت مجھے آپ کو سکون دیتی ہے، اللہ بتا رہے کون لوگ ہیں جو ہدایت کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، جو انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ لکھ لیں اس بات کو، جو سنے گا نا ایک دن ہدایت پہ آ جائے گا، اور شیطان سننا ہی چھڑواتا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں چھوڑو، سننے کے بجائے کچھ کرو، کرنے کے لیے اور بہت وقت ہے۔ یاد رکھیں ہدایت کا دروازہ سننے سے چلتا ہے۔ آپ کہتے ہم خود پڑھیں گے، نہیں فائدہ ہوگا، سننا پڑے گا۔ سنو تو صحیح، سننے سے ہی بات سمجھ آتی ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، آگے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ توبہ میں، تو سنانے کا اہتمام کیجیے ان لوگوں کو جن کی ہدایت کی آپ کو تڑپ ہے۔ آپ کی میری نصیحتوں سے کوئی نہیں مانے گا، ان کو قرآن سنائیے۔ باقی رہ گئے والموتا، جو مردے ہیں تو انہیں اللہ قبروں سے ہی بس اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اللہ کرنے کی اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہے۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہواؤں میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے لکھے ہوئے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے۔ 3 سیکنڈ تک غور کریں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کون؟ گونگے، بہرے، اندھیروں میں پڑے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کو غم پڑ جاتا ہے، ان کی زندگی اتنے اندھیروں میں، وہ کہتے ہیں چھوڑو میں کیا کروں، میرے سے نہیں ہوتا، میں اور نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راہ پر لگا دیتا ہے۔ کیا مطلب، یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ نہیں، پیچھے یاد رکھیے وہی بات کہ اللہ فاسق کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ آگ میں جلے؟ آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارے بچے جلیں؟ نہیں۔ تو اللہ کیسے چاہے گا اس کے بنائے ہوئے بندے آگ میں جلیں؟ کا کل کہہ دیجیے، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی، تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ کیا بتایا اللہ نے ادھر، کہ اگر تم مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہو تو مان لو یہ تمہاری فطرت کی پکار ہے۔ کچھ سال پہلے امریکہ میں ایک گن شوٹنگ ہوئی تھی بچوں کے اسکول میں، کوئی کلر آیا، کوئی بھی ان کا کیس تھا، تو اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، تو اس ہیسل میں کچھ بچے بچ گئے۔ بعد میں ان بچوں کے انٹرویوز لیے گئے کہ جب وہ کلر آیا اور تم نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھی اور وہ تمہارے سامنے بچوں کو مار رہا تھا، تو تمہیں کیا محسوس ہو رہا تھا؟ تو آپ کہتے ہیں نان مسلم بچوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اس وقت گاڈ کو یاد کر رہے تھے۔ یہ ہے فطرت کی پکار، جب مشکل آتی ہے نا تب سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اب یاد آتا ہے بھلی یا خدا دون، تو جب مشکل میں اس کو یاد کرنا ہے تو اچھے وقت میں کیوں نہیں اس کو یاد کریں گے. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. کوئی اپنے بچپن کا وقت یاد کر لیں جب امتحان کا پرچہ آنا تھا اور اس دن جو دعا کی کیفیت تھی. امتحانوں میں تو بچوں کے بھی جائے نماز کھل جاتے ہیں. کبھی میسج کریں نہ کریں دعا کا میسج ضرور کروائیں گے, اماں دعا کرنا کرتے ہیں نا. اور وہ جو مسکین شکلیں بنی ہوتی ہیں اور جو مائیں بیچاری جائے نماز پہ بڑھتی, ماں تھی کہنے کی بچے امتحان کے لیے جاتا ہے میں جائے نماز پہ بڑھ جاتی ہوں. یہی اللہ کہہ رہا ہے آپ اور میں اپنی زندگی کا کوئی کمزور لمحہ یاد کریں. سب کے آتے ہیں, آتے تھے, آتے ہیں, آتے رہیں گے. پھر گردن کہاں جھکتی ہے, پھر کس کے آگے ماتھا ٹکتا ہے, پھر اس وقت انا عقل شکل نقل کہاں جاتی ہے. یہ سچ ہے. یاد رکھیے مشکلات آتی ہیں نا تو ہمارے پردے چھٹنے لگتے ہیں جو اللہ کے اور ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت ہوتی ہیں یہ مشکلات آزمائشیں جو ہمیں اللہ کا قرب دے دیتی ہیں. شرط ایک ہے کہ ہم پھر اس کے بعد اس پہ جمے رہیں. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصیبتوں اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. ہائی لائٹ کیجیے. زلزلہ آیا اس کے بعد عاجزی کیوں نہ آئی, سونامی آیا اس کے بعد کیوں نہ عاجزی اختیار کی. مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے, یاد رکھیے کہ وہ بندے کو بعد میں دوبارہ کہتے ہیں اب اتنا نہیں. جیسے کسی کی کوئی قرب قریبی موت ہوئی نا تو گھر کی ایک بچی جو تھی وہ بہت ایسی باتیں کرنے لگ گئی کہ اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا اور مجھے کچھ سیکھنا ہے پڑھنا ہے. تو کچھ دن کے بعد لوگوں نے اس کو کیا کہا گھر والوں نے کہ اس کو کسی پہاڑی مقام پہ لے جاؤ, اس کو ذرا خوش کرو. کہ یہ کیسی باتیں کرنے لگ گئی. مطلب یہ کہ جب ہم کوئی میت والے گھر سے آتے ہیں تو ہمیں ذرا سی اپنی موت یاد آتی ہے نا تو کچھ لوگ اس وقت پھر ہمیں بہلانے کے لیے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ وقت اصل میں سچ کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقتوں پہ آنے سے پہلے ہی ہمارے دلوں کو نرم کر دے. دیکھیے جس دل میں نرمی نہیں آئے گی نا اس کے دل میں ہدایت جذب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نرمی والا بنا دے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ مٹی نرم ہی ہوتی ہے, یہی تو اس پہ پانی پڑ کے سوکھتا ہے نا تو اور سخت ہوتی ہے. سمجھ آئیے مثال. ٹھیکری بنتی ہے. قرآن کا پانی جب تک دلوں پہ نہیں پڑا ہوتا نا, یعنی وہ لوگ جنہوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا وہ بھی سخت ہیں لیکن وہ اتنے نرم نہیں ہے. ان کی مٹی میں انگلی ڈالیں گے نرم ہو کہیں گے ہم بڑے گناہگار ہیں, بہت اچھا بہت دل کرتا ہے پر کیا کرے ابھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نرم ہے. ایک دفعہ قرآن کا پانی آپ کے دل پہ پڑا اور آپ نے خود کو اس سے دور کیا, اب دل سوکھے گا تو وہ ٹھیکری کی طرح پھر دل سخت ہوتا, پھر نہیں آئے گا دل میں ہدایت کا پانی. کیوں؟ طلب نہیں رہی. فرمائے شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے. یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں ان کو عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا. والحمدللہ رب العالمین, اور تعریف ساری اس رب کی ہے. تعریف اللہ رب العالمین کی ہے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. کیا آج دنیا میں ایسے نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی دنیا دیتا ہے نا اتنی اکڑ بڑھتی ہے, اتنا انسان اور زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایسی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ جس کے بغیر کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اٹلی میں ایک شہر ہے پومپیائی نام کا, ماؤنٹ وسکوس کچھ اس کا نام تھا اس کا. تو اس کے اوپر زلزلہ آیا تھا, لاوا پھٹا تھا اور وہاں لوگوں نے زنا کیا ہوا تھا اور زنا کی ان کی ڈمیز پریزرو ہو چکی تھی. یہ 19 سینچری کے شروع میں یہ ڈسکور ہوا. آج لوگوں نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے وہاں ہینگنگ گارڈن بنا دیا جہاں ہلتے ہلتے رہنے والا باغ ہے. کہتے اس زلزلے کی یاد میں یہاں یہ باغ بنا دو, وہاں جاؤ تو فیل ہوتا ہے جیسے زلزلہ آیا تھا. عبرت لی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کا وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس وقت وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ کن بستیوں کی بات ہے جن تک ہدایت کا پیغام آیا لیکن انہوں نے نہیں مانا؟ یاد رکھیے, گائیڈنس از ڈیلیڈ, گائیڈنس از ڈینائڈ. جتنی ہدایت کے اوپر آنے کو دیر کرتے جائیں گے نا اتنی ہی پیچھے ہوگی. یہ فلکچویشن تھوڑی دیر ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. آپ کمپیوٹر اسکرین پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی میسج آتا ہے, پاپ اپ آتا ہے, ٹک ٹک کلک کر لیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر غائب ہوتا ہے. تو یہ گائیڈنس کا جو کلک کرنا یہ بڑا قیمتی ہے. بعض دفعہ آپ راہ چلتے کسی بندے سے تھوڑی دیر ملتے ہیں, وہ آپ کو ہدایت کی بات کرتا ہے. کبھی حالات ایسے بنتے آپ کسی کے گھر رہنے چلے جاتے ہیں 10 دن 8 دن ہفتہ, وہ بندہ آپ کی ہدایت بن جاتا ہے, ذریعہ بنتا ہے. لے لیں گے آپ کا نصیب, نہیں لیں گے تو اللہ کہتا ہے دیکھو اتنا نہ سوچو کہ پھر ہدایت کو پانے کو دلی نہ کرے. ہدایت کی جس وقت اس سفر میں آپ کی طلب اٹھی نا اس سفر میں قرآن کے, فوراً دل کھول دیجئے گا. یہ نہ سوچے کہ اچھا کل, اچھا آگے, اچھا دنیا سے مشورہ, اچھا دوستوں سے مشورہ, اچھا سوچ لوں, سائن نہ کروں, کوئی کورس نہ جوائن کروں, یہ نہ کروں, وہ نہ کروں. مومن کا مائنڈ کیلکولیٹنگ نہیں ہوتا, سوری, ایکس اینڈ بٹس میں نہیں پڑتا. اوکے نہیں, ایدھر اور نہیں, یس ابھی, نور نیور, ابھی نہیں تو کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا میرا کام چل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت کے مواقع کی قدر کی توفیق دے. ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں بہت ریئر آتی ہیں, بہت تھوڑی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم کیا کہتے ہیں, دنیا میں نعمتیں آئیں تو آزمائش ہے. ان کی آیتیں بڑی اسٹرانگ ہیں, اس پہ درس بہت دفعہ دیا میں نے اس بات پہ کہ جب نعمتیں آتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں مزے ہی مزے. اللہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہوا ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شئ, نعمتوں کے فائدے. آج آپ دنیا میں دیکھیے, جب اللہ کسی قوم کو دولت بھی دے, ریزورٹس ہیں, ہوٹلس ہیں, اور خوبصورت سڑکیں, لباس اچھا, میڈیکل فری ہے, بلڈنگ خوبصورت ہے, سڑکیں نکھری ہوئی, اتنا کچھ ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ان ملکوں میں ہو کیا رہا ہے, ہومو سیکشولیٹی, وہاں کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں, سود وہاں کیسے ہے, شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی. کیوں؟ کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو اللہ کی ویکنس سمجھتے ہیں, اللہ کی کمزوریاں سمجھ لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہتا ہے کہ اس کی فکر کرو کہ کہیں تمہارے پر وہ وقت نہ آ جائے. اب اگلی آیت اتنی اسٹرانگ ہے کہ صرف آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے سن کے دیکھ لیں کہ آپ کا دل کیسے پگھلتا ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہیے, کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے لے لے, تمہاری ویژن چلی جائے, اندھے بن جاؤ, ڈیف ہو جاؤ, سماعت چلی گئی, کیوں دیکھتے ہو گندی چیزیں, کیوں سنتے ہو گندی چیزیں, اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, گندی چیزوں کی محبت دل میں کیوں رکھتے ہو. ذرا سوچیے, اللہ نہ کرے کل صبح ہم اٹھے جب تو اندھے ہو چکے ہوں, ابھی اسی سے نہ نبٹ سکیں تو پرسوں اٹھے تو ہم بہرے بھی ہوں, اور اس سے اگلے دن ہم اٹھیں تو ہمارا دل دھڑکنا چھوڑ چکا ہو. کیسی کیفیت ہے, گھٹن کا احساس ہو رہا ہے. ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے, ان کانوں سے کیا سنتی ہوں. اسی وقت اللہ ہمارے کان کا پردہ پھاڑ دے, زور کی آواز ہے سب کو پتا چلے اسے گندی چیز سنی, اللہ نے پردہ پھاڑ دیا, اور آپ بڑے اتفاق سے بیٹھے گندی چیز دیکھنے. آپ تو گندی بھی نہیں کہیں گے نا اس کو, آپ کو تب وہ ٹھیک لگے گی, لیکن وہ گندی چیز جس کو اللہ گند کہتا ہے, اور ایک دم آنکھوں کے آگے پردہ, آپ کہتے میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے, کچھ جالا آ رہا ہے, ذرا دیکھو دیکھو میری آنکھوں میں کیا ہے. کہتے ہیں سوری, سوری تو نہیں بولنا چاہیے, اس کو کاٹ دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ پردہ جو ہے نا یہ ڈاکٹروں سے نہیں ٹھیک ہوگا, یہ روحانی ڈاکٹروں سے ٹھیک ہوگا. اس کے لیے طب کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے. تو آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے یہ کتاب چھانٹتی ہے. فرما انظر کئیف نصرف الآیات, بتاؤ تو صحیح پھر اللہ کے سوا کون سا خدا ہے تمہیں جو یہ قوتیں واپس دلا سکے. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا, دیکھیے پورا رکوع آپ کو مجھے سوچنے پہ مائل کر رہا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تو پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. دعا کریں ہم ان میں کر دے اللہ, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں, ٹینشن فری زندگی ہے ان کی, پھر ریلیکسڈ, کوئی خوف نہیں ان کو، کوئی غم ہی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہی نہیں ہے جس سے یہ نپٹیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں دے دیے، انہوں نے آخرت کو سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا، اس لیے ان کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ستاتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے، کتنی اسٹرانگ آیتیں ہیں ان کے۔ وہ مجھے یاد ہے ایک پریزنٹیشن کہیں بنا ہوا ہے ہمارے پاس کہ یہی آیتیں ہیں اور پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ پہ سلائڈ چل رہی ہیں، تو آپ کا اگر دل چاہے، میں آپ کو فرض نہیں کر سکتی، لیکن ان آیتوں کے نمبر نوٹ کر کے نا بعد میں گھر جا کے اس کو دوبارہ پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مطالبے جو تھے انہیں کا جواب ہے، کل اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی جواب دیجئے، نہیں برابر ہوتے۔ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا کس کو اندھا کہے جو حق راستے نہ دیکھے؟ وانذر به الذين يخافون يخشروا الى ربهم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے ڈر کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ میں ان میں کر دے، اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں ہے، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اس پر بھی اگر آپ ان کو دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو گئے، دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا۔ یعنی مکہ کے جو سردار تھے وہ سمان ہی نہیں سکتے تھے کہ کبھی اللہ بلال کو بھی اتنی عزت دے سکتا ہے کہ وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود جو چرواہے تھے کیا اللہ نے ان کو اتنی عزت دی؟ تو ان کو تھا کہ ہم دنیا میں چونکہ بڑے بنے ہوئے نا تو دین میں بھی ہمیں ہی بڑائی ملے گی۔ کہا ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے۔ پھر اس کو ہائی لائٹ کریں، بڑی پیاری ان کی تلاوتیں مجھے اتنی یاد آ رہی ہیں اس وقت، بٹ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو سنا سکوں، لیکن ادھر ایک کلپ ہے جو اکثر ہمارے پاس چلتا ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ غامدی کی تلاش کریں، ایک ٹی وی قرآن پہ یہ بہت خوبصورت آتے ہیں، بعد میں اگر ہوا تو چلیں آپ کو ڈھونڈ کے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان سے کہو تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یقین کرے میں اور آپ اس دنیا میں اس کے رحم کی وجہ سے جی رہے ہیں، اس کا کرم ہے میرے آپ پہ کہ آج ہم باعزت بن کے بیٹھے ہیں، یہ اس کا رحم کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کو کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اس کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اللہ ہم پہ اپنا رحم فضل کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں نہ رہا، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ دیکھیے کتنا کانفیڈینس ہے قرآن پڑھنے والے کو کہ تم مانو نہ مانو میں بہت صحیح چیز پڑھ رہا ہوں، میری تو آنکھیں کھل رہی ہیں، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہ وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز تم میرے اختیار میں ہوتی کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کیا تھا؟ عذاب۔ کہتے تھے لے آ قیامت، اتنے سٹبن تھے، ان کو اللہ کے نبی کی باتوں پہ اعتبار ہی نہیں تھا، کہتے تھے یہ ڈراتے رہتے ہیں، ہونا کوئی نہیں، اچھا بھی کب آنی ہے پھر آؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو لے آئے، تو نبی کے اختیار میں تو قیامت نہیں تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے، کہا کہ تم کہتے ہو آ جائے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا اور ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ اس آیت کو خول سوچئے، اور آٹم سوچئے گا، آپ یہاں کیا کہتے ہیں آٹم کو؟ خزاں کو؟ خستے؟ خستے پھر یہ ہوتا ہے، ایک ہے بول دیں سارے، بس جب خزاں آئے گی نا تب اس آیت کو پڑھیں، ہر گلی سے گزرتے مجھے یہ آیت یاد رہتی ہے کہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا علم اسے نہ ہو۔ کئی دفعہ پتوں کو اٹھا کے میں کہتی ہوں پتے تیرا بھی اللہ کو پتا ہے کہ تو نیچے گرا ہوا، اور کبھی ان دنوں آپ ذرا یہ جنگلوں میں تو جا کے دیکھیں، ملین اینڈ ٹریلین پتے ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک پتے کی خبر ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، تو میرے آپ کے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے؟ جب اس کو پتے پتے کی خبر ہے تو کیا اس کو میری خبر نہیں ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتتی ہے اس کو خبر نہیں، میرے حالات کی خبر اس کو نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ آیا تو اس کو خبر نہیں ہے، ایسے اللہ سے باتیں کیا کریں؟ اللہ آپ کو تو پتے پتے کی خبر ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے میرے دل پہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے، میں کتنی تکلیف میں ہوں، اللہ میرا بھی دکھ دور کر دے۔ دعا مانگنی آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ کل رات کو آپ کی میری روح قبض ہو گئی تھی، صبح پھر واپس آ گئی، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ ہر روز صبح ہم بستر سے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ تاکہ بس جو وقت پورا کرے، ابھی وقت جو نہیں آیا۔ روز ایک بندے کی روح اللہ کے پاس جاتی ہے، اور جس کو اللہ سے پیار ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتی، آپ کو پتا، لیکن زبردستی صبح ڈالی جاتی ہے، جاؤ ابھی وقت ہے، ابھی نہیں آ سکتے میرے پاس۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بچہ آنا نہ چاہے کہیں سے تو ماں کہتے چلو آؤ پھر کل بھیج دوں گی، ہماری روح کے ساتھ روز یہ ہو رہا ہے۔ اگر سچی روح ہے نا تو یہ تو چاہتی ہیں اللہ کے پاس جائیں، اور اگر جھوٹی ہیں تو ہم خوف زدہ ہیں مرنے سے۔ کوئی بات نہیں، یہ جدائی چند دن کی ہے، تم اپنے پیارے مالک سے زیادہ دن جدا نہیں رہو گے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ کون سا؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو خبر دے گا تم کیا کرتے رہے۔ یا مجھے وہ علی نام کا ایک لڑکا یاد آ گیا، جس کی ویڈیو آپ لوگوں نے بھی شاید کبھی دیکھی ہو، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کر گفٹ آف کینسر کے نام پہ سرچ کریں تو ایک ویڈیو کھلے گی، آپ دیکھیے گا، بلکہ آپ کو بھیج بھی دیں گے انشاءاللہ یہ لوگ لنک۔ تو ڈاکٹرز نے اس کو ڈائگنوز کیا کہ اس کو سٹیج 4 کا کینسر ہے، تو اس کی زندگی میں کیا چینجز آئیں آپ ریڈی کر لیں، اینڈ پہ دکھاتے ہیں ادھر، جو لوگ ایکسٹرا ٹائم لے کے 7-8 منٹ کیے ہوپ فلی تو آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک بلونگنگ پھر دے دیتا ہے۔ $60,000 کی ایک بریسلٹ پہنتا تھا، $700 کی چپلیاں، اور 1700 کا جوتا، اور ہزاروں لاکھوں کی برانڈیڈ چیزیں اس کے گھر میں تھی، ایک ایک کر کے اس نے ڈونیٹ کی۔ تو اس کا وہ خواب یاد آ گیا، ان آیتوں میں وہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ جب وہ اپنے ان آخری دنوں میں ہے، اللہ کرے بھی زندہ ہو، اور مجھے امید ہے کہ ابھی وہ زندہ ہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی اور دوست کی تدفین کے لیے قبرستان گیا نا، اس کو بھی یہ کینسر تھا، تو میں اس دن اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی ادھر ہی آنے والا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری روح اللہ کے پاس چلی گئی ہے، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میں رو پڑا کہ اللہ وائی یو ڈیڈنٹ ٹیک مائی سول، یہ بات بتا رہی ہوں۔ وہ اللہ نے اس کو اتنا پاک کر دیا کہ وہ کہہ رہے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں تو نے واپس لیا، مجھے کیوں دنیا میں بھیج دیا۔ تو یاد رکھیے، تیاری کی ہو تو کہیں جانا مشکل نہیں لگتا، تیار رہے بس، موت سے ڈرے نہیں، بی پریپیئر فار دیٹ۔ وہ القاہر فوق عباده، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا سی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب ایک حقیقی اللہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سب اختیار اسی کو حاصل ہے، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اب آگے سوال ہے چند، آئیے سنتے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم منھا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں کون خطروں سے بچاتا ہے؟ کون ہے جو تم سے جس سے تم مصیبت کے وہ گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ آپ بھی پوچھیے اپنے آپ سے، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ ایک ہی جواب ہے نا، بولیے اللہ۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کیسے ٹھہراتے ہیں دوسروں کا شریک؟ کیا بت بنا لیتے ہیں ان کے؟ نہیں، پھر ان کو خوش کرتے ہو اور رب کو ناراض کرتے ہو، پھر ان کی باتیں مانتے ہو اور رب کو چھوڑ دیتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں، شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ آئیے نعتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر دل چاہے تو آپ ساتھ پڑھیے گا بھی، قرآن پہ نظر رکھیں آپ۔ اتنی دیر سوچتے رہے اپنے اللہ کے بارے میں۔ ویڈیو نہیں تھا نا، جو دوسرا کلپ تھا ویڈیو، جو میں نے لکھا تھا کلاس میں، جو ای میل میں لکھا تھا کہ نیڈ ٹو پلے ان کلاس۔ اگر دے رہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں سن لیتے ہیں۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں، بعد میں سناتے ہیں آپ کو، آپ کو ایک چھوٹا سا نیپ تو مل ہی گیا نا۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اگلی آیت۔ آیت ہے آیت نمبر 66، وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو میں تم پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہر خبر کے روپذیر ہونے کا ایک وقت ہے، پسند قریب تم جان لو گے۔ کیا پتا چلا کہ ابھی تمہاری وقت میں کچھ دیر ہے، جب آئے گا لگ پتا جائے گا انجام کس کا اچھا ہوا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، کرتے ہیں لوگ آیتوں پر نکتہ چینیاں، اتنی ضرورت بڑھ گئی کہ اللہ کے قرآن پہ ڈسکشن ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں۔ یہ چھوٹی سی عقل میں اتنی بڑی بات آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ کرو کیا، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ کوئی پچھلی ایسی سٹنگ یاد کر کے استغفار کریں 3 بار۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ یعنی صرف تم نہ ہٹو، ان کو بھی نصیحت کرو، وہ بھی بچ سکتے ہیں۔ چھوڑ تو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں مبتلا کیا۔ کیسے دین کا کھیل بناتے ہیں لوگ، رسم اپنی مرضی کی کرنی ہے، نام اپنی پسند کا رکھ لینا، دین کے نام پہ بے دینی کر کے ہم کہتے ہیں نہیں بس کل تھوڑی کی ہے ہم نے تو دعا رکھی ہے، یہ ہم دسواں نہیں کر رہے، بس مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ برسی نہیں کر رہے ہم، بس ایک سال بعد مرنے والے کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہے دین کا کھیل۔ اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں بےچارے، دوسرے تو کھل کے کرتے ہیں نا، ہم دب کے کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارش اس کے لیے نہ ہو، اور اگر یہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو وہ بھی ان سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے حق کے انکار کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیتیں بڑی اسٹرانگ ہے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے۔ ایک شخص اچھا بھلا دین پہ چل رہا ہوتا ہے، پھر شیطان کسی وجہ سے اس کو بہکا دیتا ہے، اس کے وہ ساتھی جو اس کے ساتھ اس ہدایت کے سفر پہ ہوتے ہیں وہ اس کو ہر ممکن طریقے سے اس ہدایت کی روڈ پہ واپس لانا چاہتے ہیں۔ اس کا سارا ایک معاملہ چلے گا آیت 71 کے اندر، قل ندعو من دون اللہ ما لا یضرنا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا پولٹے پاؤں پھر جائیں گے، کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں۔ اب امیجن کیجئے، پریشان ڈبل مائنڈیڈ اپسٹ شخص ہے، کون؟ جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے، یعنی راہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، تم بھٹک گئے ہو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدا، کون سی راہ ہے سیدھی، میری آپ کی نہیں، کہہ دو کہ صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، ہدایت کا سورس اللہ کے ہاتھ میں، جو کتاب ہدایت کو چھوڑ کر من مانے طریقوں میں پڑے گا نا وہ ہدایت کی راہ سے اتر گیا۔ وہ امیر نلی نسلم علی رب العالمین، اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ آنے کے بعد بھٹکائے نہیں، گمراہ نہ کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر آنے کے بعد پیچھے نہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بس دفعہ ہدایت کے سفر پہ آپ آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں آیا، پریشان ہوں، میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں، مجھے کوئی گڑبڑ لگتی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ جب کبھی دین کے کسی سفر میں آپ کے دل میں شک آئے نا، تو اس مالک سے کہیے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ دل کا کلک دور کر دے گا، ورنہ پتا کیا ہوتا ہے، بہانے بنتے ہیں۔ جو ہی آپ کے دل میں شک کا وائرس آئے گا، اتنے بہانے بنیں گے جن کو پہلے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ اتنے بڑے بڑے بنیں گے، آپ کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، شک سے بچیں، شک ہے نا، کلیئر کر لیں، جا کے کھل کے بات کر لیں، بیٹھ کے بات کر لیں، کسی ساتھی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی ہے جا کے بات کر لیں، ورنہ میری ان سے کیمسٹری نہیں ملتی۔ یاد رکھیے، اللہ والوں کی کیمسٹری ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ طبیعتوں کا فرق تھا عمر اور ابو بکر میں، ساتھ چلے، ابو بکر کو دیکھ لیجئے قریشی اور بلال کالے حبشی، ساتھ چلے۔ جب دین ایک ہوگا تو یاد رکھیے اس کے بعد کبھی بھی اختلافات نہیں آئیں گے۔ تو یہ اصل میں بہت زبردست قسم کا ایک کردار اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ دیکھو تمہیں پکچر پرفیکٹ حالات کہیں نہیں ملیں گے، ہم سب انسان ہیں۔ میں نے دنیا میں اتنے اداروں میں جا کے دیکھا، دنیا کے اتنے لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا، یقین کریں تہ میں ہمیشہ گند ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ کو مجھے دین کے کام پہ لگائے رکھے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کے سارے حالات 100% پرفیکٹ ہوں تو دین پہ بیٹھیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ دین کا کام کرنے والے آپ کے خیال میں فرشتے ہوں پھر دین کا کام کریں گے۔ یہ شیطان آپ کو جہاں کمزور دیکھتا ہے نا، وہاں آ کے وائرس ڈالے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اس طرح حیران پریشان ہوں گے جیسے یہ کردار ہے۔ اس کا ایک علاج ہے کہ اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ مارن الحق کا حق کم ورژن اتباع وارن الباطل باطن ورژن اجتناب، ورنہ وہ دشمن جو ہماری آپ کی ہدایت کی روڈ پہ بیٹھا ہے وہ ہمیں اٹھا کے لے جائے گا۔ آگے سورۃ الاعراف میں اب کل اس کے قصے بہت تفصیل سے پڑھیں گے ہم، کہ جس نے آپ کے میرے لیے قسم کھا کے رکھی دی ہے کہ آپ اور میں کبھی ہدایت کے سفر پہ قائم نہ رہ سکے۔ اسی لیے پھر اس آیت کو شعور سے ٹکڑے کو پڑھ لیجئے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سفر تڑپ اور طلب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ لگا رکھے، کرو کیا؟ جب کبھی دلوں میں دین پہ اسلام پہ ڈاؤٹ آئے، وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، نمازیں اور پکی کر لو، اپنی نمازوں کو دیکھو، دیکھیں بعض دفعہ ہمارے فرائض ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پہ، نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکا دیتا ہے، پہلے نمازوں کا تو حال دو، پہلے اپنے پردے کو تو دیکھو، پہلے اپنے جھوٹ سچ کو تو دیکھو، بس وہ بہانہ بنتا ہے اور اللہ ہمیں ہدایت کی پگڈنڈی سے اتار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ انتقام نہ لے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور رہ گئی بات نہیں تو کہاں تک، ایک دن تو اکٹھے کیے جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہوگا۔ کا مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا، ذرا سوچئے جب بھی یہ لفظ ہے نا جس دن، تو فوراً تصور میں قیامت کو لے آیا کریں، کیا کہے گا؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا، یعنی حشر کو برپا کرے گا اور حشر ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا علم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، سوچی کتنی حیرت ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کو، حالانکہ مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے پلے بڑے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، جن کو اللہ نے حق دینا ہوتا ہے نا آزر کے گھر میں بھی دے دیتا ہے، اور جن کو ہدایت نہیں ملنی ہوتی وہ نوح کے بیٹے ہو کر بھی ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت میری آپ کی میراث نہیں ہے، یہ طلب اور تڑپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طلب اور تڑپ دونوں دے دے۔ اور آپ کو تک ابراہیم کے باپ کتنے بڑے پروہت تھے بادشاہ کے دربار کے، کہہ لیجیے وزیر تھے، لیکن وزیر کا بیٹا ابراہیم بن گیا اور ساری دنیا سے ٹکر لی۔ اب یہ مشاہدہ حق کا بڑا خوبصورت سفر ہے، امیجینیشن میں لائیے گا۔ فلم ما جن علیہ اللیل را کوکبا، چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا میں تو ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں ہو جاتا، پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے، اب فطرت کی پکار اٹھی، اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، پھر میں نے کیا فیصلہ کیا، سورج چاند ستارے کون رب ہے؟ نہیں، بلکہ میرا فیصلہ کیا ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا کون، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو یکسو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے آپ کے میرے لیے لیسن، بی فوکسڈ، سب سے رخ پھیر کر ایک رب کی طرف کر لیں، وہ آپ کو خود ہی سارے راستے سکھا دے گا۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، آپ جس دن بڑے خوش ہوتے ہیں نا اپنی ہدایت پہ، اسی دن گھر میں جھگڑا ہوگا، کل سے نہیں جانا، اسی دن کوئی دوستانہ دے دے گی، ملانی بنتی جا رہی ہو۔ ہم جس نعمت کے ملنے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے ارد گرد ہمارے سرکل کے لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب ہم ان کے لیے مس فٹ ہو رہے ہیں۔ تو ابراہیم بیچارے بھی تو اس وقت اسی سچویشن میں تھے نا، کر لیتے کمپرومائز، چھوڑو اب ان کو کون ناراض کرے، نہیں کہتے حالانکہ مجھے اللہ نے راہ راست دکھا دی، یعنی میں تمہاری بات کیوں مانوں، میں تمہارے شریک تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ دعا کیجیے اللہ میں یہ جرات دیتا ہے، اپنوں میں، پیاروں میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، دوستوں میں، کہ غلط نہیں مانوں گی آپ کی، سوری میں آپ کی غلط بات پہ یس نہیں کہہ سکتی۔ اور آخر پھر اس کے بعد کیا ہوا، آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی تمہیں گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا، مجھے نیکی کرتے ہوئے کیوں ڈر آئے؟ جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تومن انہی کے لیے ہے، راہ راست پر وہی ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ دعا کیجیے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی، دعا کرے اللہ ہمیں بھی حجت دے دے، ہمیں بھی طریقہ سکھا دے بات کرنے کا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، اللہ میں دین کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما، ذلیل نہ کرنا دین پہ لا کر۔ حق یہ کہ تمہارا رب نہایت دانا و علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ دیکھیے گا، آپ نے نوٹ کیا، ابراہیم کو ایک آزمائش آئی باپ کی گھر والوں کی طرف سے، جم گئے، انعام میں اللہ نے نیک اولاد دے دی۔ یہ اللہ کا وعدہ، آپ ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں نا، اللہ آپ کو دو چیزیں اچھی دے گا۔ وعدہ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور اولاد بھی کیسی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ میں نیک بنا دے۔ انہی کی اولاد سے زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا۔ اللہ آج بھی اسلام کے جتنے مسلمان ہیں ان کو ہدایت دے دے۔ کل من الصالحین، وہ سارے کے سارے صالح تھے، اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے ابو اجداد اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں بختوں کو ہم نے نوازا، اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ بڑے شعور سے تین دفعہ دعا کرے، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ چلیے آنکھیں بند کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے کبھی اپنے دین کی خدمت سے پیچھے نہ کرنا۔ اللہ چن لے، نسلوں کو چن لے، ہمیں چن لے، ہمارے بھائی بہنوں کو چن لے، ہمارے گھر والوں کو چن لے، ہمارے دوستوں کو چن لے، اللہ ہمارے شوہروں اور بچوں کو چن لے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایہ غارت ہو جاتا۔ دیکھیں 18 پروفٹس کے نیم تھے، اور کہا اگر یہ شرک کرتے سب ضائع، 950 سال کی تبلیغ حضرت نو کی ضائع اگر شرک کرتے۔ یہ اتنا بڑا جراثیم ہے، تو ظاہری باطنی ہر طرح کے شرک سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہم نے اس کے لیے علم لینا انشاءاللہ۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے گا، تم روٹھے ہم جھوٹے۔ آپ اور میں ایک دفعہ نخرا کرتے ہیں نا اللہ کے راستے سے، اللہ کہتے ہیں اب سوری، آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آپ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، یہ سوری کا لفظ کاٹ دیجیے، یہ بس نکل آتا، اللہ کے لیے تو کوئی سوری نہیں ہے۔ لیکن بات سچ ہے کہ جب آپ اور میں اللہ کے کام کو آنر سمجھیں، اپنے لیے ایک آپ سوچیے کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کو ڈائمنڈ ملے تو آپ اس کو پریشیس سمجھتے ہیں، ہائے ٹوٹ نہ جائے، گم نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ آپ اپنی اس دین کی خدمت کو جب تک یہ پریشیس چیز نہیں سمجھیں گے یہ رسک پہ ہے۔ اس لیے رات کو رو کے سویا کریں کہ اللہ کوئی بول اگر میرے منہ سے نکل گیا تو معاف کر دے، کیونکہ پھر ہوگا پتہ کیا، جس دن آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی اللہ بہانہ بنائے گا اور دل میں اتنے وسوسے ڈالے گا، اور پھر حالات ایسے بنتے جائیں گے آپ اس کام پہ جم ہی نہیں سکتے۔ چاہے نماز کیوں نہ پڑھنا ہو، چاہے آپ سوشل ورک کا کوئی کام کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آدھے دل سے پوری نیکی کبھی نہیں ہوتی۔ آپ یہاں آج کیوں بیٹھے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہ آج اپنے پکی نیت کی میں نے آنا ہے۔ کل کیوں نہ آ سکے شاید، جو آپ میں سے کل نہیں تھے، کل ارادہ کچا پکا تھا۔ تو کچی پکی نیتوں پہ اللہ دین نہیں دیتا، دین نہیں دیتا بلکہ کیا کہتا ہے، ابھی اور نیت پکی کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا دے۔ اور کہہ دو میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اور بات کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، یہ آیت بھی مشاری نے بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، دے انڈر ایسٹیمیٹ گاڈ، انہوں نے اللہ کو اس کا ڈیو حق ہی نہیں دیا۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے دیکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو کچھ چھپاتے ہو، یعنی پورا دین تو آج تم نے لوگوں کو دیا ہی نہیں کہ کہیں پورا دین لے کر لوگ ہمیں ہی نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم بہت لاڈلے ہو چکے، تو کیا ہوگا اس کا نقصان؟ جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، اس کتاب کی طرح، اس کو آبادی القرآن و حیاتی، آخری آیتیں بارے کی، بالکل دل دماغ کی تختیوں کو سامنے کھول لیں، اسی کتاب کی طرح یہ ایک آیت ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر اور برکت والی ہے۔ آپ کو اس کتاب کی خیر نظر آ رہی ہے اور اس کتاب کی برکت اپنی زندگی میں دکھتی ہے؟ آپ اس کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں، زندگی برکت والی بن جائے گی۔ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو وارن کر دو، آگاہ کر دو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد والوں کو آگاہ کرنے والا بنا۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کی توفیق دے، پیچھے پڑ جائیں اپنی نمازوں کے، اے اللہ میری نماز ٹھیک کر۔ آپ اور میں جب نماز میں سیدھے ہو گئے نا، تو باقی کام بھی انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے مجھ پر وحی آئی، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جبکہ وہ سکراتے موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ امیجن کیجئے کسی کافر کی جان نکل رہی ہے، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بولا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ تم بھی اکیلے تھے، ہم بھی اکیلے، تو تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کرتے تھے۔ تلاوت تو بعد میں سنائیں گے، اس پہ ایک لیکچر ہے اگر آپ کو موقع کبھی ملے، اور میں مر گیا پرانے لیکچرز میں سے، جس لیکچر نے جس کا آپ کہنا چاہیے کہ ریکارڈ فائدہ دیا لوگوں کو، وہ اور میں مر گیا تھا۔ اس کا لنک آپ کو بھیجیں گے، آپ سن سکے سنیے گا۔ اس میں ایک میں نے پوری کہانی شیئر کی تھی بکلٹ میں سے کہ کیسے ایک شخص کو موت آتی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، ایک پوسٹ کہانی تھی، سن سکیں تو ضرور سنیے۔ اور اس میں وہ تلاوت بھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، مشاری کی آواز میں، بڑی خوبصورت ہے۔ یہ آخر کو پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اینڈ پہ ہم ایک دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کی کار سازی اور قدرت کا یہاں ذکر ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ سوچیے کتنی بڑی قدرت ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جاتے ہو؟ یہ کیا سکھا رہا ہے آپ کو مجھے اللہ؟ دیکھیے جس طرح دانا زمین میں جاتا ہے نا، پھر وہاں سے گٹھلی نکلتی ہے، بیج پھوٹتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں ایمان کا بیج اللہ ڈالتا ہے۔ یہ سوکھے دل ہے اس وقت میرے آپ کے، دعا کیجیے اللہ اس میں ایمان کا بیج ڈال دیں، پھر یہاں سے عمل کے پودے انشاءاللہ نکلیں گے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کس طرف بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردرشک کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ دل چاہ رہا ادھر ایک ڈاکیومینٹری دیکھیں، کیسے کائنات ایسے سیکنڈز کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ، کبھی آپ کو موقع ملے, آج کل دن لمبے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, تو آپ کو ڈاکیومنٹری ضرور دیکھیں. مجھے کہیں گے میں آپ کو کئی ریکمینڈ کر دوں گی, لیکن ایک بہت سمپل ہے, دی ارتھ لکھیے گا آپ یوٹیوب پہ جا کے, دی ارتھ. تو یہ بی بی سی والوں کی بنائی ہوئی ایک ویڈیو ہے, بلیف میں اس کو دیکھنے کے بعد واقعی اللہ پہ پیار آتا ہے, کائنات پہ غور, ستاروں میں کیا, آسمان میں. ایک بگ ہے, اس کے ہمارے پاس ایک وقت میں ڈی وی ڈی بھی تھی, ہم کلاسز میں شیئر کرتے تھے, لیکن آپ اس کو نیٹ سے لے سکتے ہیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے انچوں کے ساتھ جو دنیا کا سسٹم چل رہا ہے, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو سہرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیان کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ آیت پہلے مجھے ہمیشہ اور طرح سمجھ آتی تھی, جب سے میں نے لندن سے فرانس کا سفر کیا یورو ٹرین کے ساتھ, اب مجھے اور طرح سمجھ آتی ہے. میں جب دوسروں کو کہتی ہوں تو ان کو خوف آتا ہے, لیکن خود کو نہیں آتا. تو شاید آپ میں سے کسی کو اتفاق نہ ہوا ہو, لیکن جب آپ لندن سے فرانس بائی ٹرین جاتے ہیں نا, یورو ٹرین کے تھرو, تو بیچ میں تقریباً 35 to 40 منٹ سمندر کے اندر سے آپ گزرتے ہیں. کین یو بلیو, ٹنل ہے پوری سرنگ اور اس میں آپ کی ٹرین جاتی ہے. پہلی دفعہ ہم بس سے گئے تھے, تو وہ مقام جب آیا تو ہماری بس کو انہوں نے ہمارے سامنے ایک ایسی ٹنل کے اندر ایک وہ پٹری کے اوپر چڑھا دیا, تو وہاں سے وہ گزری تھی. اس وقت یقین آتا ہے کہ واقعی موسیٰ کے لیے بھی اللہ نے راستے بنا دیے تھے. اتنی قدرت والا رب ہے وہ, تو کیا وہ آپ کے میرے مسئلے حل نہیں کر سکتا؟ اس سے کچھ بھی مانگ لیجیے اس وقت, اگر آپ کو اس کے اوپر پیار آ رہا ہے. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے, ہر ایک اس کے سونپے جانے کی, اور ہر ایک کے سونپے کی سونپ سوری ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ہر ایک اس اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. آپ کو پتا یہ کیا ہے؟ بہت ساری تفسیریں ہیں. یہ جو جائے قرار ہے نا, یہ آپ کا گھر ہے ماشاء اللہ, اس کا ایڈریس لکھ لیں اس کے نیچے, اور یہ جو سونپے جانے کی جگہ ہے نا, یہ آپ کا میرا, آپ کی میری قبر ہے. آج میں اور آپ جائے قرار میں ہیں, کل میں اور آپ سونپے جانے کی جگہ اپنی قبر میں ہوں گے. اللہ کو آج بھی پتا میں نے کہاں دفن ہونا ہے. سوچیں تھوڑا سا, مجھے کہاں موت آئے گی, میں کس شہر میں مروں گی, میں کہاں کے قبرستان میں مروں گی. قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اکثر اب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں ناروے میں مر گئی تو انشاءاللہ میں بھی اسی قبرستان میں آؤں گی. میں کبھی نہیں کہوں گی مجھے واپس بھیج دیں, جہاں میں زندگی میں رہی میں وہیں مروں گی. لیکن کس کو پتا ہے کس نے آنا, اللہ ہمیں اپنے گھر کی موت دے اور اللہ ہمیں ایمان والی موت دے دے. یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اے مالک ہمیں سمجھ بوجھ دے دے, آج اس کی بڑی ضرورت ہے. وہ الذی انزل من السماء ماء, اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں, پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکالے, اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے چھکے پڑتے ہیں, اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے نظر دیکھو, ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وخلقہم, حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دی, حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آسمان اور زمین کا موجود ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا, ایسا لگتا ہے یہاں بات پوری ہوئی. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے سوا نہیں, ہر چیز کا خالق, بس تم اس کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا. یہ آیت پڑھ کے تو دل اداس ہو جاتا ہے. اے مالک ہم تجھے کب دیکھیں گے؟ دیکھیں کسی سے بہت محبت ہو نا تو ایک حسرت ہوتی ہے, دیکھیں گے کب, ملاقات کب ہوگی, آمنے سامنے کب بیٹھیں گے. تو آپ اور میں اپنے دل میں اللہ کی اتنی محبت پاتے ہیں؟ کتنی دفعہ دل کی تڑپ سے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی کی تو دعاؤں میں یہ دعا تھی, اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. اللہ میں آپ کے چہرے کی لذت کو پانا چاہتا ہوں اور میں اس ملاقات کا شوق چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں. تو دعا کیجئے اللہ میں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں, اتنی آیتیں اور پڑھ لیں, فرشتوں کے جلو میں نازل ہونے والی سورۃ الانعام بھی پڑھنے لگ گئے ہو, کیا تمہیں اپنی قسمت پر رشک نہیں آ رہا؟ اب جو بھی نائی سے کام لے گا, یعنی عقل سے کام لے گا, اپنا ہی بھلا کرے گا. کیسے؟ جو آج پڑھا اس پہ عمل کی نیتیں اور کوششیں کر کے, اور جو اندھا بنا خود اپنا نقصان کرے گا. کیونکہ وما انا علیکم بحفیظ, میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کہیں سے پڑھائے ہو وہ, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو اس حقیقت, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر یہ ہم حقیقت کو روشن کر دیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آج مجھے آپ کو بھی تو یہی حکم دیا جا رہا ہے, وہی قرآن آج میرے آپ کے ہاتھ میں جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. لا الہ الا اللہ واردن المشرکین, کیونکہ اس رب کے سوا کوئی خدا نہیں, اور ان مشرکوں کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا, اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو. اور ایمان لانے والوں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ان کو گالیاں نہ دو, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. تبلیغ کا ادب سکھایا گیا کہ غیروں کو چھڑ نہ چڑھاؤ کہ وہ تمہارے خدا کو برا کہنے لگے. ہم نے تو اسی طرح گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوش نما کر کے دکھا دیا. ثم الی ربہم مرجعہم, پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے, اور اس وقت وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. سوچیے جب ہم رب کے پاس جائیں گے تو ہمیں کیا کیا سننا پڑے گا. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. دیکھیں جس کو نہیں آنا ہوتا وہ نہیں آتا. 10 مطالبے بھی آپ پورے کر لینا, ان کی مرضی کے حالات بھی بن جائیں نا, وہ پھر بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ وجہ, اب آخری آیت بڑی زبردست ہے. سورۃ الجنہ میں تو اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے, لیکن آج صرف ترجمہ دیکھ لیں اور دعا کرتے جائیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا, یہ اللہ کا انتقام ہے. جب آپ میں نہیں آتے نا تو اللہ کیا کرتا ہے, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں. کیسے؟ جس طرح یہ پہلی بار پھرے تھے, پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے, ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی غیرت. آپ ایک دفعہ نہ کرتے ہیں نا, اللہ 10 دفعہ نہ ڈال دیتا ہے. تم روٹھے ہم جھوٹے, تو میرے آپ کے طلب اور تڑپ پہ اللہ آپ کو مجھے کل لے کر آئے گا, ورنہ ہم بہت ساری وجوہات کی بنا پہ نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آپ میں سے جو ساتھی جانا چاہیں موسٹ ویلکم جائیں. ہم وہ علی بن ناس کی دیکھتے ہیں جو بھی ہے, تھوڑی سی تلاوت کے بعد وہ سنا دیں. کل ادھر کلاس ہے, لیکن یہ ریمائنڈر ہے کہ پرسوں سے پھر اب دوبارہ انشاءاللہ رومن سکول میں کلاس ہوگی. جی, جو اٹھنا چاہیں خاموشی سے اٹھ کے جا سکتے ہیں, نو پرابلم. جو بیٹھنا چاہیں ویڈیو اور تلاوت ہے تھوڑی سی, وہ سن لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم بھی آج اپنی یہی آیت پہ رکیں گے انشاءاللہ. سورۃ الانعام 110 تک ہم نے کی ہے, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آل دو سورۃ الانعام جو ہے پوری ایک ہی جس میں نازل ہوئی, وہی سلو ہے, ہونی تو نہیں چاہیے. چلے انشاءاللہ, بٹ ہم اپنا یہی میسج لے کے اٹھیں گے کہ جس آیت پہ آج ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سورۃ المائدہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تمام طیب کھانے کو, تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کو حرام نہ کرو اور کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو. ٹھیک ہے, الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے. انشاءاللہ اس میسج کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك